أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الله تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، و اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان اللہ مع الصابرین، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا و ریاء الناس وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے.
آمین.
تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل
محمد.
آفات امت موضوع کلام ہے، اور آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت انسان کا منشور دو حصوں میں بیان فرمایا ہے، وہ فرائض و واجبات اور اعمال جنہیں انسان نے بجا لانا ہے، اپنانا ہے اور اختیار کرنا ہے، اور وہ امور جن سے انسان نے اجتناب کرنا ہے، جو آفت ہیں حیات انسانی کے لیے، مقصد انسان کے لیے، ذات انسان کے لیے، زندگی انسان کے لیے آفات ہیں اور اعمال انسان کے لیے. ہر وہ چیز جو انسان سے مربوط ہے اس کے متعلق ایک ہدایت موجود ہے، اور دوسری اس کی آفت ہے. آگاہی انسان کو دی گئی دونوں شعبوں کی، کہ کس طرح ہدایت سے انسان استفادہ کرے اور آفت سے محفوظ رہے انسان. ہدایت بھی جامع ہے و آفات کی آگاہی بھی جامع طور پر قرآن نے و دین نے بیان کر دی ہے. ہر عمل انسان جہاں پر اس کے دستور ہیں و قوانین ہیں، ضابطے ہیں اس عمل کے، وہیں پر ساتھ ذکر کر دیا کہ اس عمل کی آفت بھی ہے، اس عمل کو آفت کھا سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے. عبادت ایک عمل ہے، اس کے آداب بھی بیان کیے ہیں، اس کی آفات بھی بیان کی ہیں. تعلیم و تعلم عمل ہے، اس کے آداب بھی ذکر کیے ہیں، اس کی آفات بھی ذکر کی ہیں. اسی طرح معاشرت ہو یا معیشت، جو بھی شعبہ حیات انسان ہو، اس کے آداب بھی بیان کیے ہیں اور اس کی آفات کا بھی ذکر کیا ہے. بعض اوقات انسان آداب سے آشنا نہیں ہوتا اور اس بنا پر عمل نتیجہ خیز نہیں ہوتا، اور بعض اوقات پورے آداب کے ساتھ انسان عمل انجام دیتا ہے لیکن اسے آفات سے نہیں بچا سکتا. ایک دہقان کی مانند یا آداب سے آشنا نہیں ہے کہ کس طرح فصل اگائے، کاشتکاری کے آداب نہیں جانتا، اور اگر آداب جانتا ہے تو اسے غفلت ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی کاشت کو اور فصل کو آفات سے نہیں بچایا. ہر دو صورتوں میں فصل تباہ ہوتی ہے، ثمر نہیں ملتا انسان کو، اور یہی حال حیات انسانی و عمل انسان میں یا ہر شعبے میں ہے کہ آداب کو بروئے کار لا کر پھر انسان نے آفات سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنی ہے آفات سے. کہ یہ ایک جامع مضمون ہے جس سے آگاہی انسان کو مکمل طور پر ضروری ہے. جیسے جسمانی آفات ہیں کہ کسی حد تک ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، علاج معالجے کا سہارا لیتے ہیں، یا اس سے پہلے کہ بیمار ہوں ہم پرہیز کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں آفات سے. اسی طرح انسان کی اجتماعیت بھی آفات کا شکار ہوتی ہے، اس کے آداب بھی ہیں اور کہ کن طریقوں سے انسان اس اجتماعیت تک پہنچے، امت کیسے بننا ہے انسان نے، یہ آداب امت سازی ہیں، اصول امت سازی ہیں. اور جب امت کے درجے پر فائز ہو جائے، ارتقا پیدا کر لے، اس وقت جو خطرہ انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ آفات امت کا ہے. کہ ہماری بات اس وقت آفات کے بارے میں ہے. آفات امت میں نمونہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین شاہکار امت تشکیل دی، جاہلیت سے لوگوں کو نکالا، ہدایت کی، رہنمائی کی، تربیت کی، پرورش کی، آگاہ کیا اور وہاں تک انہیں پہنچایا کہ قرآن مجید نے گواہی دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو اب تک خدا نے لوگوں کے لیے بھیجی ہیں اور لوگوں کے لیے مبعوث کی ہیں. امت سازی کا وہ پروسیس جسے رسول اللہ نے بنایا وہ آداب امت سازی اور اصول امت سازی کا حصہ ہے کہ کس طرح جاہلیت کے لوگوں کو رسول اللہ نے امت بنا دیا. یہ موضوع اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ رسول اللہ نے امت بنائی اور پھر حکم الہی و حکمت الہی سے اس دنیا سے تشریف لے گئے. اتنا عرصہ امت سازی پہ نہیں لگا جتنے عرصے میں امت ختم ہو گئی اور امت کو آفات دامنگیر ہو گئی. اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس امت کی زمام سنبھالی تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج تم وہاں جا پہنچے ہو جس دن رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے، یعنی بعثت سے پہلے کی حالت پر واپس لوٹ کر جا چکے ہو. ایسی آفات امت کو لگ گئی اور یہی امت دھیرے دھیرے آفت زدہ ہوتی گئی تدریجن، اور آفات کی زد میں آ کر ماجرا کربلا تک آ پہنچا. اور پھر بعد میں جو تاریخ میں آپ نے سنا ہے، باوجود اس کے کہ ائمہ اطہار موجود تھے، ان کے اندر معصومین تشریف فرما تھے، لیکن پھر بھی امت جن آفات میں پڑ گئی تھی ان آفات نے مکمل طور پر اس امت کو نابود کر دیا. اور آج ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ عجائب میں سے دنیا میں یہ ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں و کثرت سے دنیا کے اندر موجود ہیں. 1.5 ارب آبادی مسلمانوں کی ہے، ہر قسم کی ثروت و سرمایہ ان کے پاس موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن خوار و ذلیل اور محکوم و غلام ان کے اوپر وہ طاقتیں جو کسی لحاظ سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ طاقتیں ان کے اوپر غالب آئی ہوئی ہیں. یہ مسلمانوں کی جو سرگزشت ہے و مسلمان بیتی، یہ بہت ہی عبرتناک ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ امت اور یہ مسلمان آفات میں، آفات کی زد میں آئے ہیں. ان آفات میں جو امتوں کو نابود کر دیتی ہیں، قرآن مجید نے بھی یہ قصہ بیان کیا ہے امتوں کا، عروج کا بھی اور زوال کا بھی، آفات کا بھی اور آداب کا بھی. خصوصاً بنی اسرائیل کو ایک امت کے طور پر ذکر کیا کہ جب انہوں نے آداب الہی پر عمل کیا تو یہی بنی اسرائیل سب سے برتر جہان میں ہوئے. انی فضلتکم علی العالمین، برگزیدہ امت و بہترین امت پورے دنیا کے اندر بنی اسرائیل بنے. اور یہی بنی اسرائیل جب آفات ان کو دامنگیر ہوئی، قرآن مجید کا فرمان ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس وقت ذلت و خاری اور غلامی ان کے نصیب ہوئی اور پوری دنیا میں عبرتناک حد تک یہ پستی کا شکار ہوئے. ان آفات میں سے جو کسی بھی امت کو لاحق ہوں اور اس کو نابود کر سکتی ہیں اور اسے تقسیم کر کے گروہوں میں، ٹولیوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں اور چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں بانٹ دیتی ہے اور ان کے درمیان تفرقہ ان کے درمیان، تقسیم ان کے درمیان، عناد ان کے درمیان، دشمنی اور ہر طرح کی قباحت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ان میں سب سے پہلی آفت و بری آفت و بڑی آفت بے شعوری ہے، جس کی طرف پہلے اشارہ گزرا ہے، اگرچہ وہ بعض اپنی جگہ تکمیل کی محتاج ہے. آفت دیگر جو امتوں کو لاحق ہو جاتی ہے اسی بے شعوری کی بنیاد پر، وہ موجودہ فاسد، ہر امت کے اوپر جو موجودہ فاسد حالت ہوتی ہے اس کے اوپر راضی ہو جانا، قانع ہو جانا اور اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا کہ ہم جس حالت میں ہیں یہ قبول ہے، ہمیں مان لینا اس حالت کو، دل سے اس پر راضی ہو جانا اور اسی میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ آفت دیگر ہے. وہ آفت سوم جو آپ کی خدمت میں اشارہ ہوئی وہ ہے احساس بیچارگی. یہ احساس جب امت کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم بیچارے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم ناتوان ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محکوم ہیں، ہم غلام ہیں، ہم بے صلاحیت ہیں، یہ آفت جب قوم اور اس کے افراد کے دامنگیر ہو جائے، یہ آفت امتوں کو کھا جاتی ہے. کتنی ہی باعظمت و باشکوہ امت ہو اور طاقتور ہو، قدرت مند ہو، لیکن یہ احساس بیچارگی جب اس کے اندر ایجاد ہو جائے اس کی تمام تر عظمت ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے بیچارگی کے احساس سے، جس کی طرف اشارہ کیا تھا. آفت دیگر جو امتوں کو لاحق ہوتی ہے اور اس بیچارگی میں اور اضافہ کر دیتی ہے اور بیچاروں کو بیچارہ تر کر دیتی ہے، وہ آفت یہ ہے کہ جب امتیں ان حالات کا شکار ہوتی ہیں، احساس ضعف، احساس بیچارگی، احساس ذلت، احساس حقارت، احساس کمتری، احساس غلامی، احساس محکومی، ان آفات میں یا ان حالات میں جب کوئی امت گر جاتی ہے، مبتلا ہوتی ہے، اس کو تھیورائز کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر قبول کروانے کے لیے عقیدتی و نظریاتی بنیادیں اس کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اسے بہترین عمل ثابت کیا جاتا ہے، حتیٰ دین کے نقطۂ نگاہ سے. یعنی جب ایک قوم شکار ہو جاتی ہے بے چارگی کا، ضعف کا و حقارت کا، اس حقارت کو، احساس حقارت کو اس قوم کے لیے باقاعدہ عظمت، فضیلت اور خوبی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جس حالت میں تم ہو، جو تمہارا احساس ہے، یہ بہترین احساس ہے اور یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری جنت جانے کے لیے ہے، توشہ ہے، راہ ہے، اور یہی تم آپ جا کر دوسری ملتوں کے سامنے یا خدا کے سامنے اس سے پیش کرو گے. تم یہ جب احساس قوموں کے اندر پیدا ہو جائے، اس حقارت کو تھیورائز کرنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو دینی رنگ دے دیتے ہیں، اسلامی رنگ دے دیتے ہیں، قانونی رنگ دے دیتے ہیں، یعنی قبول کرواتے ہیں، اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ حالت تمہاری اچھی حالت ہے. ابھی تک یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی تحقیر ہوئی، حقارت میں مبتلا ہوئے، اس حقارت کے سفر میں ایسے لوگ گزرے ہیں، مذہبی بھی اور عالم بھی، کہ جن کا کام فقط اس حقارت کو تھیورائز کرنا تھا، اس حقارت کو قابل قبول بنانا، اس حقارت کو اسلامی و دینی رنگ دینا، اس حقارت کو ایک فضیلت اور ایک برتری اور ایک خوبی بنا کر پیش کرنا. اور یہ نفسیات ہے انسان کی کہ کوئی منفی چیز اس کے لیے کوئی ثابت کر دے کہ یہ اچھی چیز ہے، تلقین اس کو کرے تو انسان مان جاتا ہے، یعنی اسے اپنی ذات پر، اپنے دل پر، اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا دوسرے جو سنتے ہیں تلقینات کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ بیمار ہیں اور آپ کو کوئی شخص آ کر بتاتا ہے کہ یہ بیماری بہترین صحت ہے آپ کی، یہ جو علامتیں آپ کے اندر ہیں یہ بہترین صحت کی علامتیں، اس کا مطلب ہے آپ بالکل فٹ ہیں اور ٹھیک ہیں. ایسے میں بعض لوگ جو ذہنی طور پر ضعیف و کمزور ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے لیے حقیقتاً صحت سمجھتے ہیں، اور جن کے اندر یہ علامتیں نہ ہوں انہیں عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، ورنہ میں تو بہت صحت مند انسان ہوں کیونکہ میرے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں ان کاموں کے. ان کا سہارا حکومتیں بھی لیتی ہیں اور ظالمین بھی لیتے ہیں. جتنے فاسد طاغوتی نظام گزرے ہیں ایسے لوگ ان کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں کہ ایک تو موجودہ حالت کو بہترین حالت ثابت کریں اور دوسرا احساس حقارت کو احساس عظمت میں بدل دیں. کہ یہی حقارت اس کو کہ ان کو ثابت کر دیں کہ نہ یہ تمہاری عظمت ہے, یہ تمہاری خوبی ہے, یہ تمہارے لیے بہترین حالت ہے, آئیڈیل ہو تم, اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. تاریخ میں یہ کام فراوان ہوا ہے, شروع سے اسلام کی تاریخ سے, آغاز سے, پہلے سے بھی رہا ہے, لیکن تاریخ اسلام جب سٹارٹ ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے, تو ساتھ ساتھ یہ دونوں عمل شروع ہوتے ہیں. یعنی کسی موقع پر امت کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے, ساتھ ہی ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس خرابی کو ان لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر, اس کو تزئین کر کے, زینت بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں. اس عمل نے بہت نقصان پہنچایا. نقصان یہ پہنچایا کہ امت کو حقارت کو ماننے میں مدد دی, تقویت کی, اور ان کو سپورٹ کی اس طرح سے کہ جلدی حقارت کو گلے لگا لیں, غلامی کو جلدی قبول کر لیں. مثلا اس عبودیت و غلامی و بندگی کو جو شہوں کے مقابلے میں اور بادشاہوں کے مقابلے میں, طاغوتوں کے مقابلے میں, نوابوں کے مقابلے میں, راجوں کے مقابلے میں, مہاراجوں کے مقابلے میں امتیں خاضع کیوں ہوئی, ایسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس خضوع کو عین عبادت ان کے لیے قرار دیا اور اس خضوع کو شہنشاہوں اور بادشاہوں کے مقابلے میں جھکنے کو عین عبادت و بندگی قرار دیا اور خدا کی رضا اس کے اندر موجود ہے. کئی نظریے بنائے, گھڑے انہوں نے, اور ان نظریوں کی مدد سے قبول کروایا امتوں سے کہ یہ حالت جو تمہاری ہے یہ اچھی حالت ہے, بہترین حالت ہے. جو اس پر اعتراض اٹھائے, جو اس کے خلاف بولے, وہ غلط ہے در حقیقت. اس کو شک کی نگاہ سے دیکھو, اس کو آپ اطمینان نہ کرو, بھروسہ نہ کرو اس انسان پر جو اس حالت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ نظریہ سازی کی گئی, اس کے لیے احادیث گھڑی گئی, اس کے لیے من گھڑت نظریے بنائے گئے, اقوال نقل کیے گئے, ہر چیز سے فائدہ اٹھایا گیا تاکہ مسلمانوں کو یہ باور کرا دیں کہ یہ ظلم سہنا یا یہ طاغوتی حکومت کو برداشت کرنا, یہ حقارت و ذلت و غلامی, یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے, تمہارے خاندان کے لیے, تمہارے اجداد کے لیے بہت بڑا شرف ہے. یہ اصطلاح جو غلام خانہ زاد کی اصطلاح ہے, جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے, فارسی میں بھی استعمال ہوتی ہے, غلام خانہ زاد. غلام خانہ زاد وہ ہوتا ہے, وہ غلام جس کے ماں باپ بھی غلام ہوتے ہیں, اور جو ماں باپ کسی شخص کے گھر میں غلامی کرے, اس غلامی کے دوران یہ پیدا ہوا ہو, یہ غلام, یہ ابن غلام, اس کو کہتے ہیں غلام خانہ زاد ہے. یعنی میں تو وہ غلام ہوں جو پیدا ہی آپ کے گھر میں غلام پیدا ہوا ہوں. یہ غلام خانہ زاد فخر کے طور پر استعمال کر, ابھی بھی آپ بڑی بڑی شخصیات ان کی کتابیں دیکھیں, حتی علماء کی جو انہوں نے لکھی ہیں دینی کتابیں, ان دینی کتابوں کے دیباچے شہوں کے نام کیے ہیں, اور ان دینی کتابوں کے دیباچوں میں شاہ کے مقابلے میں احساس غلامی پر فخر کیا ہے کہ یہ عالم اس شاہ کا غلام خانہ زاد ہے, یہ اس کا مثلا نوکر ہے, اس کا چاکر ہے یہ, اور اس نوکری اور چاکری پر فخر کیا ہے اور اپنے لیے اس کو بڑا اعزاز سمجھا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے قوم کے لیے اس کو بڑا اعزاز سمجھا ہے کہ میں آپ کے لیے غلام خانہ زاد ہوں. اس کے لیے احادیث گھڑی گئی کہ تاکہ لوگ قبول کر لیں کہ جو سایہ آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ اللہ کا سایہ ہے. مثلا السلطان ذل اللہ, کہ سلطان سایہ خدا ہے, جو جیسا بھی حاکم ہو, جیسا بھی ہو, حاکم ذل خدا ہوتا ہے زمین پر, سایہ خدا ہے زمین پر. لہذا حاکم کے بارے میں اگر تم نے کچھ سوچا یا حکومت کے بارے میں, تو آپ نے گناہ کیا ہے, گستاخی کی ہے, آپ نے ذل اللہ کی مخالفت کی ہے, سایہ خدا کی مخالفت کی ہے, جرم ہے, وہ گناہ ہے. یہ اس طرح کے نظریات بنائے اور لوگوں کو باور کرایا کہ یہ بندگی یہی تمہاری نجات کا سبب ہے اور تم غلام ہو اور اس غلامی سے باہر نہیں آنا. اس کے لیے ایک نظریے کا سہارا لیا گیا جس سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا, قسمت و تقدیر کا نظریہ. تقدیر کا نظریہ امتوں کو احساس حقارت میں مبتلا کرنے کے لیے اور اس احساس حقارت کو ان کی قسمت و تقدیر بنانے کے لیے کہ تمہاری تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا تھا. تاریخ میں اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے. بنو امیہ نے سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا, باقاعدہ طور پر شعوری طور پر یہ کام کیا کہ قسمت و تقدیر کو انہوں نے اس طرح سے تفسیر کیا, بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں نے باور کر لیا کہ جو کچھ ہم پر گزر رہا ہے یہ ہماری تقدیر ہے اور اللہ نے بنائی ہے ہماری تقدیر, اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے مقابلے میں انسان کو بولنا نہیں چاہیے کیونکہ تقدیر کا انکار ہو جائے گا, تقدیر کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور سرنوشت تو قسمت کے خلاف ہو جائیں گے ہم اور جہنم چلے جائیں گے ہم, اگر ہم نے سوچا بھی تو جہنم ہی ہو جائیں گے. اس لیے محکوم سوچتے بھی نہیں ہیں, گناہگار سوچتے بھی نہیں ہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ چونکہ سوچ کو گناہ سمجھتے ہیں, حقارت سے نکلنے کو گناہ سمجھتے ہیں اپنے لیے. اس نظریہ تقدیر سے بہت سوء استفادہ کیا گیا, خصوصاً عرض کیا کہ مسلمان دور میں بنو امیہ نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا. اول تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں کہ حقارت, قوموں کے اندر جو حقارت پیدا کی جاتی ہے باقاعدہ, جیسے کل اشارہ کیا تھا کہ باقاعدہ شہنشاہ پادشاہ یا وہ لوگ جو قوموں کے مالک بن بیٹھتے ہیں, خصوصاً مستکبر و استعماری سامراجی طاقتیں, یہ پہلے قوموں کو بیچارہ کرتی ہیں, احساس بیچارگی ان کے اندر پیدا کرتی ہیں, احساس بیچارگی کے لیے ان کے اندر احساس حقارت و کمتری ایجاد کرتی ہیں مختلف طریقوں سے. ان کے اندر ایسے افراد پالتے ہیں, باہر سے ایسا ماحول بناتے ہیں کہ انہیں یقین ہو جائے کہ ہم کمتر ہیں, ہم بیچارے ہیں, ہم نالائق ہیں, ہم نااہل ہیں. یہ احساس بیچارگی جب وہ پھیلا دیتے ہیں ان لوگوں کے اندر, پھر اس کے بعد اس احساس بیچارگی کو آ کر دوسرا طبقہ دینی رنگ دیتا ہے, نظریاتی رنگ دیتا ہے کہ یہ احساس بیچارگی جو ان شہوں نے تمہارے لیے خلق کی ہے یہ تمہارے لیے ایک اعزاز ہے, اس پر فخر کرو تم اس احساس بیچارگی اور حقارت پر. مسلمانوں سے پہلے یہ کام کلیسا میں ہوتا تھا کہ پہلے وہ محکوم قومیں, غلام قومیں جو ظالم شہنشاہوں اور بادشاہوں کے ستم کے سامنے غلامی کرتی تھی, کلیسا کی ایک معموریت یہ تھی کہ شاہ یا ظالم ان کو بیچارہ بناتا تھا, احساس بیچارگی پیدا کرتا تھا, اور کلیسا اس بیچارگی کو عبادت کا رنگ دیتا تھا, مذہب کا رنگ دیتا تھا کہ یہ بیچارگی, یہ حقارت چونکہ خدا کے لیے ہے اس پر بڑا ثواب ہے, اس پر بڑا اجر ہے, اور اس بیچارگی سے ہی تم نجات پا سکتے ہو اور خدا کو یہ بیچارگی تمہاری بہت پسند ہے. مثلا فقر خدا کو بہت پسند ہے, مفلس استان کو بہت پسند ہے, فقیر لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں, اللہ کو امیر لوگ اتنے پسند نہیں ہیں. یہ باقاعدہ نظریات لوگوں کو پھیلائے جاتے ہیں. لہذا ایک کلیسا کی مفصل تاریخ ہے جس میں کلیسا نے یہی کام کیا کہ دوسروں نے جو احساس حقارت پیدا کیا قوموں کے اندر, کلیسا نے اس کو مذہبی رنگ دیا. مسلمانوں کے اندر یہ کام بنو امیہ نے شروع کیا, سب سے پہلے کہ پہلے تحقیر کی, بیچارہ کیا ان قوموں کو, بیچارہ کر کے پھر اس کے اوپر انہوں نے تائید کروائی علماء سے, درباری و سرکاری علماء بنائے اور ان کو باقاعدہ پیسہ دیا, مال دیا, پوسٹ اور منصب و مقامات دیے جن کا کام ان اقدامات بنو امیہ کو دینی و شرعی شکل دینا تھا, اور قوم کو حقارت, قوم کو تحقیر کو دینی و مذہبی رنگ دینا تھا. ابھی بہت ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں, یہ پڑھائی جاتی ہیں, ہم اپنے بچوں کو سوگات یہی دین سمجھ کر تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, یہی حقارت کی تعلیم اور غلامی و محکومی کی تعلیم, اس لیے کہ یہ بچے سیکھیں اور یہ پڑھیں اور ان کو ثواب ہو. اور وہی باتیں لاشعوری طور پر مجلسوں میں, قصیدوں میں, شعروں میں, نوحوں میں, مرثیوں کے اندر یہی حقارت آمیز چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن کو اس طریقے سے فٹ کر دیا گیا ہے, اور ادیبوں نے, دوسروں نے ان کو غور کیے بغیر ہی استعمال کرنا شروع کر دیا یہ غور کیے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اور اثر کیا ہے مثلا اس تعلیم کا. نظریہ تقدیر سے بنو میں یعنی بخوبی فائدہ اٹھایا. اور ہر بدبختی مسلمانوں کی کہا یہ تقدیر ہے تمہاری, اس کو تقدیر کا رنگ دے دیا. اور تقدیر پر مسلمان کو راضی رہنے کے لیے کہا گیا کہ تجھے قضاء و قدر الہی پر, تقدیر پر تجھے راضی رہنا ہے. اگر تو نے ناراض ہوا, تقدیر قبول نہیں کی, گناہ ہے, مجرم ہے تو, اور تو جہنم چلا جائے گا. توجہ کریں, تقدیر کا نظریہ درست ہے. تقدیر قضاء و قدر حق ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نظام کائنات قضاء و قدر سے چل رہا ہے. قضاء و قدر اللہ کا نظام ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے. قضاء و قدر سسٹم ہے, الہی نظام کا نام ہے قضاء و قدر. لیکن یہ قضاء و قدر چونکہ ایسی چیز تھی جو لوگوں پر زیادہ واضح نہیں تھی یا نہیں کی گئی تھی, مبہم و مجمل چیز سے دوسرا زیادہ استفادہ کرتے ہیں متشابہات سے. قضاء و قدر کا صحیح معنی, درست معنی میں عرض کر دوں کیا ہے. قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات خلق کی ہے نظام قضاء کے تحت. قضاء ربو کا, تیرے پروردگار نے فیصلہ کیا. قضاء یعنی اللہ کے ارادے, خدا کا ارادہ, چونکہ کائنات ارادہ الہی سے بنی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی خلقت کا ارادہ کیا, یہ قضاء پروردگار ہے. لیکن یہ جو خدا نے ارادہ کیا, یہ ارادہ جب عملی ہوا, اس نے عملی شکل اختیار کی, اس قضاء الہی نے, عملی ارادے خداوند تعالیٰ کے ارادے نے اس کو باقاعدہ حجم بنایا اس کا, یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ایک خاص ڈائمنشن میں بنائی خداوند تبارک و تعالیٰ نے, ایک خاص حجم کے ساتھ بنائی, ایک خاص اندازے کے تحت بنائی ہے. قضاء اس فارمولے کو کہتے ہیں, جنرل فارمولے کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف فیصلہ کیا جاتا ہے, اندازے مقرر نہیں کیے جاتے. یہ اہم بات ہے, ہماری اپنی بحث جو جاری ہے اس میں بھی آپ کو یہ کام آئے گی, اور بہت سارے اور آپ کے عقدے اور مشکلیں حل ہو سکتی ہیں اگر آپ نے غور کیا اس نقطے کے اوپر. ہر چند اس وقت میں خود جسمانی ذہنی طور پر اس حالت میں نہیں ہوں کہ ایسی بات شروع کر سکوں, لیکن پھر بھی انشاءاللہ خدا و تعالیٰ توفیق دے گا. وہ دو تین مجلس سے پہلے پڑھ کے پھر یہاں پر آئے ہیں. اصل مجلس یہ ہے, اور ہمارے دوست ہمیں پہلے گما گما کے شہر میں تھکا کے پھر اصل مجلس میں لے کر آتے ہیں, کہ جب کسی کام نہیں ہوتا. توفیق الہی سے انشاءاللہ خدا و تعالیٰ توفیق دے گا, اور کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اس نقطے کو عرض کروں. آپ یہ معمولی مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی, سادہ ہے, بات مشکل نہیں ہے. بعض اوقات ہم خود کسی بات کو بہت مشکل سمجھ, یعنی ہمارے ذہن میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ غلط قسم کے فرمان جاری کرتا ہے, غلط قسم کے سجیشن دیتا ہے. مثلا جب آپ جا رہے ہیں کسی جگہ پر, فرض کریں بہت اچھا کھانا کہیں پکا ہوا ہے تبرک, اور آپ جا رہے ہیں کھانے کے لیے, آپ کا ذہن کہتا ہے کہ نہیں ان کے ہاں تو اچھا کھانا نہیں ہوتا. یہ خود سے آپ کے ذہن نے ایک منفی رائے صادر کر دی کہ وہاں تو اتنا اچھا کھانا نہیں ہوتا. خب آپ پھر بھی پہنچ جاتے ہیں یہ ذہن میں لے کر کہ وہاں تو اتنا اچھا کھانا نہیں ہوتا. وہاں جاتے ہیں اور بہترین کھانا ہوتا ہے, لیکن آپ کو لذت نہیں آ رہی ہوتی. کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ چونکہ آپ کا جسم, آپ کی زبان, آپ کی حسیں ذہن کے فرمان کے تابع ہیں. ذہن نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ادھر اتنا اچھا کھانا نہیں ہوتا. اب بہترین کھانا ہے, دوسرے سارے لذت اٹھا رہے ہیں لیکن آپ نہیں اٹھا رہے. کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اپنے ذہن کی وجہ سے, اس غلط فرمان کی وجہ سے جو ذہن نے دے رکھا ہے آپ کو. فضول, فالتو اور نابجا فرمان اس نے دے رکھا ہے. منفی فرامین جو ذہن دیتا ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں منفی رجحان بہت ہوتے ہیں. مثلا آپ بہترین ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے اور واقعاً بہترین ہے, وہ ابھی تک سینکڑوں لوگوں کو شفا دے چکا ہے اللہ کے اذن سے, لیکن آپ نے ذہن میں یہ رکھا ہوا یہ بیکار ڈاکٹر ہے, اس کے ہاتھ میں شفا نہیں, اور آپ جاتے ہیں اسے شفا نہیں ملتی آپ کو. کیوں؟ کہ ذہن نے منفی فرمان پہلے سے صادر کیا ہوا ہے کہ یہ بیکار ڈاکٹر ہے, یہ اس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح آپ کو کتاب پڑھتے ہیں, کوئی کتاب کھولتے ہیں, پہلے سے ذہن نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ کتاب اتنی مفید نہیں, ایسے بیکار کتاب ہے, اس میں کیا رکھا ہوا ہے. بعض لوگ ہیں ایسے, ان کے ذہنوں میں منفی فرامین ان کے اپنے, جس طرح ہمارے جسم کے اندر گلینڈز ہیں غدودیں, ان کا کام کیا ہے, رطوبتیں ترشحات. مثلا آپ کے منہ میں گلینڈز ہیں, آپ کے گلے میں ہیں, آپ کے سر میں ہیں, یہ معدے میں ہیں, ان کا کام ہے ہمیشہ وہ بعض ایسڈ بعض اس قسم کی چیزیں ترشحات ان سے نکلتے رہتے ہیں ان گلینڈ سے. اسی طرح ذہن بھی آپ کا اس سے کچھ نہ کچھ ٹپکتا رہتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے مثلا جن کی غدودوں سے کڑوی, مثلا یہ معدے کے اندر جو غدودیں ہیں ان سے جو مادہ نکلتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, اتنا میٹھا, لہذا کبھی آپ وہ مثلا ڈکارتے ہیں تو منہ میں آ جاتا ہے وہ, اور بہت تلخ ہوتا ہے, آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے, یہ آپ کے اندر ہے, یہ معدے کے اندر ہے غدود کڑوی, اس نے وہ چھوڑی ہے, رطوبت چھوڑی ہے جو آپ کے گلے میں آئی, آپ کو پتہ چلا کہ کتنی کڑوی ہے. اسی طرح ہمارے ذہن میں بھی یہ شعبے ہیں جن کا کام منفی افکار پالنا پھینکنا ہے, منفی ویوز, منفی سگنل پاس کرتا ہے ذہن. یہ بعض ذہن ہیں کھوپڑیاں ایسی ہیں منفی ہو گئی ہیں, جس ماحول میں پلے ہیں, جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے, جو رویے ہوئے ہیں, ماں باپ نے جو کیا, اڑوس پڑوس نے کیا, دوستوں نے جو کچھ کیا, اس نے ان کا ذہن بالکل منفی کر دیا. مثلا جو سوتیلے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں ان کا اعتماد ہر ایک سے اٹھ جاتا ہے, یہ سمجھتے ہیں یہ سارے ظالم لوگ ہیں, یہ وہ ہر ایک کو سوتیلا ہی سمجھتے ہیں. مثلا یہ لڑکیاں جو سوتیلی ماں کے پاس پلی ہیں, یہ شوہر کو بھی سوتیلا شوہر ہی سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں یہ بھی میرا وفادار نہیں ہے. یا یہ ہوتے ہیں اثرات, یعنی جس ماحول میں انسان پلتا ہے اس ماحول میں ہمارا ذہن بنتا ہے, شخصیت بنتی ہے. اگر منفی ماحول میں رہے ہیں, ہمارے ساتھ زیادہ اچھے رویے نہیں تھے لوگوں کے, اس نے ہمارے ذہن کو ایک خاص طرح کا بنا دیا ہے جس سے منفی سگنل بہت نکلتے ہیں, یہ کام نہیں ہوگا, یہ آدمی صحیح نہیں ہے, یہ کتاب مفید نہیں ہے, یہ مجلس مفید نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ گروہ صحیح نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہیں کہ کبھی بھی ان کے ذہن سے مثبت سگنل نکلا ہی نہیں ہے, ہمیشہ منفی بات کہ یہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا, یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی, یہ راستہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, یہ مسافر کبھی بھی مقصد تک نہیں پہنچے گا. وہ ایک کہانی ہے, پہلے سکولوں میں پڑھاتے تھے وہ, آج کل بھی شاید ہوگی یہ, وہ للی پوٹ کہانی ہے, اس میں معلوم نہیں یہاں سکولوں میں ہے یا نہیں ہے, بعض جگہ سکولوں کے سلیبس میں یہ کہانی ہے, یہ وہ للی پوٹ کے نام سے, یعنی وہ چھوٹے چھوٹے بونے جن کو کہتے ہیں نا بونے, چھوٹے لوگ, فرضی لوگ ہیں, افسانوی جنات کی طرح چھوٹے لوگ بونے, یہ بونوں کی سرزمین ہوتی ہے للی, ان کا شہر کا نام ہے ظاہر, اس للی پوٹ میں وہ جاتے ہیں, اور پھر وہاں کوئی صحیح آدمی جاتا ہے نارمل آپ جیسا, تو وہ ڈر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیو آ گیا, یہ کوئی بہت بڑی چیز آ گئی ہے, وہ بونے ڈر جاتے ہیں. اور پھر وہ ماجرا پورا ذکر کرتے ہیں کہ پہلے اس کو وہ بونے پکڑ لیتے ہیں, اسیر بناتے ہیں, پھر وہ شخص اس کو دوست بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں ایک کردار ہے اس کہانی کے اندر جو اسکولوں میں لکھی جاتی ہے للی پوٹ میں, نام مجھے بھول گیا اس کا, وہ اولیور, ہاں وہ اس کے اندر ایک کردار ہے, وہی چھوٹے بونے کا, وہ کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ منفی باتیں کرتا ہے. مثلا ان کے ہاں بارش ہوتی ہے, پانی آ جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بند بند ہو, سارے بند بندنے میں لگے رہتے ہیں, وہ ادھر کھڑے ہو کے مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں بنے گا, یہ نہیں بنے گا, یہ نہیں بنے گا, اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے. مثلا ان کو بھوک لگتی ہے, کھانا پکاتے ہیں, تو باقی سارے کھانا پکانے میں لگے رہتے ہیں، وہ ایک بونا کھڑا ہو کے کہتا رہتا ہے نہیں پکے گا نہیں پکے گا نہیں پکے گا، وہ مسلسل یہ جملے تکرار کرتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. یعنی اس کا کھوپڑی ہی منفی ہے، منفی سگنل پاس کرتا ہے ہمیشہ وہ. اسی طرح بعض انسان ایسے ماحول بھی پلے ہیں کہ جس نے ماحول نے ہمارے ذہنوں کو منفی بنا دیا ہے، اور اب ہم مثبت سوچ ختم ہو گئی ہے ہماری، یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک نہیں ہوا، ہمارے گھر میں نہیں ہوا تو کہیں بھی نہیں ہوگا. غرض یہ کہ اس طرف توجہ کریں آپ، یہ ہر ایک آدمی میں ہے یہ خصلت، اپنے آپ کی طرف توجہ کریں، اپنے نفس کی طرف، اور کبھی بھی اپنے ذہن کے منفی فرامین کو زیادہ سیریس نہ لیں، یہ نہیں ہوگا یہ فلاں ہے نہ، تجربہ کریں. مثلا ذہن کہہ رہا ہے بیکار ہے کو دیکھ لیتے ہیں، بیکار ہوا تو دیکھ لیتے ہیں، ممکن ہے کارآمد ہو. ہمیشہ دو حالتوں میں رہیں کہ ممکن ہے یہ بیکار ہو یہ چیز، ممکن ہے بہت خوب، ممکن ہے یہ غذا اچھی ہو ممکن ہے یہ غذا خراب ہو، ممکن ہے یہ آدمی اچھا ہو ممکن ہے یہ آدمی غلط ہو. لیکن اگر پہلے سے آپ نے طے کر لیا ہے کہ یہ تو ہے ہی غلط آدمی ہے نہ، پھر آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. یہ منفی فرامین نہ لے کر ہمیشہ جائیں ہم. جس طرح گھروں کے اندر یہ ساس بہو یہ ہمیشہ منفی سگنل ایک دوسرے کے بارے میں پاس کرتی ہیں، بہو اچھے کام بھی کرتی ہیں، ساس بھی اچھی سوچ بھی سوچتی ہے، لیکن ان ایک دوسرے کے بارے میں ان کے سگنل بہت منفی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ یہ سوچتی ہے کہ ساس نامی مخلوق تو دنیا میں اچھا کام کر ہی نہیں سکتی، اچھی بات کر ہی نہیں سکتی. نہ خیر، بہت ساری ساس ہیں بہت اچھے کام کرتی ہیں، بہترین کام کرتی ہیں، بہترین سلجھی ہوئی مہذب خواتین ہیں. اسی طرح بہت ساری بہو ہیں بہت ہی سمجھدار سلجھی ہوئی عقل مند ہیں، نادر ہیں لیکن ہیں ایسی کہ جو سلجھی ہوئی ہیں اور سمجھدار ہیں. اگر آپ پہلے سے منفی ذہن بنا لیں گے ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، وہ نہیں ہوتا. پر مثلا فرض کر لیں گے آپ یہ بعض ہیں یہ ذہن میں لے کر آتے ہیں، مثلا فرض کر میں اپنے بارے میں عرض کروں، ہماری مجلس میں لوگ آتے ہیں پہلے سے اپنے ذہن میں، یا کسی نے فرمان، یہ بہت لمبی مجلس پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے کی بھی ہو تو کہتے ہیں بہت لمبی مجلس پڑھتے ہیں، اب یہ منفی سگنل ہے آپ کا. آپ پہلے ٹائم رکھ کے سنو، جس ٹائم پہ ختم ہوتی ہے دیکھو لمبی تھی یا چھوٹی تھی. اب یہی مجلس ہوتی ہے، بات سنتے ہو کہتے ہیں کہ کتنی جلدی ختم ہوگی کتنی جلدی ختم ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے یہ سگنل نہیں چڑھایا ہوا تھا، چابی نہیں لگائی ہوتی. یا اسی طرح بعض کہتے ہیں جی مشکل بہت مشکل ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی، آپ منفی سگنل لگا کے آئے ہو کہ مجلس بہت مشکل، آسان ہوتی ہے. اسی طرح بعض موضوعات بہت آسان موضوعات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یعنی ذہن نے منفی فرمان دے رکھا ہے اور ہم نے سن لیا ہے کہ یہ تو صحیح ہوگا ہی نہیں، یہ بات تو بہت ہی مشکل ہے، بہت سادہ سی بات ہے، انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ جاتے ہیں نا ٹیکا لگانے جاتے ہیں، ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں دادا بن گئے ہیں، لیکن ٹیکا لگاتے ہیں تو پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوئی ہے ٹیکا بہت درد کرتا ہے، اگر گولی لگ جائے تو پرواہ نہیں کرتے، ٹیکے سے پھر بھی ڈرتے ہیں، گولی سے نہیں ڈرتے، کہتے ہیں ٹیکا نہیں لگنا چاہیے، گولی لگ جائے بے شک. مثلا کئی دفعہ ہوتے ہیں گولی کھا کے اسپتال آتے ہیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں ٹیکا نہیں لگانا مجھے، چونکہ ذہن میں ٹیکے کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، چبھتا ہے بہت زیادہ. اگر وہ کہیں کہ نہ نہیں چبھتا، بس لگے تو پتہ چل جائے گا درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسی طرح قضاء و قدر مشکل موضوع نہیں ہے، آپ ذہن میں جو فرمان ہے کہ قضاء و قدر کو مشکل چیز ہے نا، بہت آسان سی چیز ہے، آپ خود تصدیق کریں گے بہت آسان ہے یہ موضوع. قضاء فیصلہ ہے، ایک جنرل فیصلہ جس میں آپ نے بنیادی طور پر کسی چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ابھی اس جس چیز کا فیصلہ کیا، جس کام کا فیصلہ کیا ہے، اس کام کے حدود اندازے سائز ابھی مقرر نہیں کیا آپ نے. مثلا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ گھر بنانا ہے، مجھے گھر بنانا چاہیے، کتنا گھر بنانا چاہیے ابھی یہ نہیں سوچا آپ نے، چونکہ ابھی مرحلہ وار سوچتا ہے انسان، پہلے مرحلے میں صرف کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. مثلا ایک علاقہ ہے مومنین آباد ہے، مسجد نہیں ہے یا امام بارگاہ نہیں ہے، سب مل کر بیٹھ کر احساس کرتے ہیں کہ یہاں مسجد کی کمی ہے، امام بارگاہ کی کمی ہے، یہاں پر یا عزا خانہ ہونا چاہیے یا مسجد ہونی چاہیے، صرف یہ سوچتے ہیں. اب اسی میٹنگ میں اگر کوئی پوچھے کہ کتنی بڑی مسجد ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں ابھی اس بارے میں نہ. یہ اگلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ شے کا کام کا ہونا یا نہ ہونا, یہ فیصلہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس کام کو یا اس شے کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر طے پا گئے کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بات ختم ہو جاتی ہے, اگلے مرحلے میں سوچ جاتی ہی نہیں ہے. لیکن اگر طے کر لیں, فیصلہ کر لیں کہ کرنا ہے, یہ کام ہونا چاہیے, مسجد بننی چاہیے, وہ پھر اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ مسجد کہاں بننی چاہیے, جگہ اس کی انتخاب کرنی ہے. پہلے جب آپ کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں مسجد ہونی چاہیے, اس میں یہ نہیں تھا کس محلے میں, کس گلی میں, کس پلاٹ میں, یہ سوچا بھی نہیں تھا اور سوچنا بھی نہیں ہوتا. پہلے مرحلے میں صرف مسجد کا ہونا زیر باس ہے, ہونا مد نظر ہے. جب یہ طے ہو جائے کہ مسجد میں ہونا ہے, ہونا چاہیے, اب باری آ گئی ہے کہ جس چیز کو ہونا چاہیے وہ اس کے لیے کوئی پلاٹ ہونا چاہیے, کوئی زمین ہونی چاہیے. لہذا ہم پھر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, یعنی گفتگو میں ہی, ابھی نہ کہ زمین ڈھونڈنا, یعنی ذہنوں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یہاں ہو جائے تو بہتر ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے نہ یہاں ہو جائے بہتر ہے, تیسرا کہتا ہے یہاں ہو جائے بہتر ہے. خوب جب پلاٹ طے ہو جاتا ہے کہ اس علاقے میں ہونی چاہیے مسجد, اس خاص ایریے میں ہونی چاہیے, اب بات اس میں ہوتی ہے کہ کتنی مساحت کی اور کتنی وسعت کی مسجد ہونی چاہیے, بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے. خوب بعض لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ ہم تو کہ پیسے تھوڑے ہیں تو چھوٹی سی مسجد ہونی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں پیسے تھوڑے ہیں لیکن نمازی زیادہ ہیں, لہذا بعض پیسوں کے سائز کی مسجد بناتے ہیں, بعض نمازیوں کے سائز کی مسجد بناتے ہیں. اور بعض جگہ آپ دیکھیں پرانی مسجدیں جتنی بنی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں, 10-15-20 آدمیوں کی مسجد بنی ہوئی ہے. چونکہ 100 سال پہلے وہ یہ بھی زیادہ تھی, 5 نمازی ہوتے تھے, انہوں نے اپنی طرف سے 25 نمازیوں کی مسجد بنا دی, اپنی طرف سے بہت بڑی مسجد بنائی ہے, 5 آدمیوں نے 25 آدمیوں کی جگہ. لیکن آج وہی مسجدیں بہت چھوٹی مسجدیں, مثلا یہی دیکھ لیں آپ, یہ پلاٹ کتنا بڑا ہے اور مسجد چھوٹی ہے. اور اگر کسی دن لوگ آ جائیں, جوان مسجدوں میں آنا شروع ہو جائے, تو یہ چھوٹی پڑ جائے گی یہ مسجد, اتنے بڑے شہر کے لیے اور اتنے سینٹرل مثلا مرکز میں یہ مسجد کافی بڑی مسجد ہونی چاہیے, جس کے اندر کئی ہزار آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر مثلا نماز پڑھ سکیں, جمعہ پڑھ سکیں, مجلس کر سکیں اور کام کر سکیں. لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کتنے ہیں, وہ پیسے تھوڑے ہیں, بس چھوٹی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا نمازی زیادہ ہیں, مستقبل کی ہماری ضرورت زیادہ ہے, بڑی ہونی چاہیے. لہذا یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ سائز مسجد کا کتنا ہونا چاہیے. خوب جب طول و عرض اس کا طے ہو جاتا ہے کہ ایک کنال میں, دو کنال میں مسجد ہونی چاہیے, ایک مثلا 1000 گز پہ, 2000 گز پہ مسجد ہونی چاہیے, پھر جب اس کو بنانے کا وقت آتا ہے, اب مزید جزیات سامنے آ جاتی ہیں. اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے, اس کے طبقے کتنے ہونے چاہیے, اس کے دروازے کتنے ہونے چاہیے, اس میں باقی شعبے کتنے ہونے چاہیے, اس میں غسل خانے کدھر ہونے چاہیے, اس میں وضو کی جگہ کہاں ہونی چاہیے. یہ ساری جزیات ہیں ایک مسجد کے لیے, یہ سب کچھ ضروری ہے. لیکن آپ کب پہنچے کہ ٹوٹیاں کتنی ہونی چاہیے, نل کتنے ہونے چاہیے, وضو خانہ کہاں ہونا چاہیے, دروازے کہاں ہونے چاہیے, یہ سب یہ بعد میں آہستہ آہستہ تدریجن یہاں تک کوئی پروجیکٹ پہنچتا ہے. پہلا مرحلہ ہونے اور نہ ہونے کو طے کرنا ہے کہ یہ مسجد ہونی چاہیے. جب اس مرحلے میں آپ تھے تو کسی قسم کا اس کا اندازہ نہیں لیا تھا آپ نے. اگر کوئی پوچھے بھی تو کہیں ابھی یہ نہیں ہم نے طے کیا کہ کتنے اندازے کی مسجد ہونی چاہیے, ابھی صرف یہ طے کیا مسجد ہونی چاہیے. اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے اس نظام ہستی کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کیا. ہر چیز کی پیدائش کے لیے ایک ارادہ ہے اللہ کا. ارادہ خدا کیا ہے؟ کہ یہ چیز ہونی چاہیے, اس کو ہونا چاہیے. یہ ارادہ خدا کا جس میں ابھی جزیات شامل نہیں ہے کہ اس شے کو ہونا چاہیے, اس فرد کو ہونا چاہیے, اس نظام کو ہونا چاہیے, یہ قضاء خدا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ, یعنی تیرے رب نے کائنات کے ہونے کا ارادہ کر لیا ہے, تیرے پروردگار نے انسان کے ہونے کا ارادہ کر لیا ہے, تیرے پروردگار نے بارش برسنے کا ارادہ کر لیا, یہ قضاء رب ہے. لیکن یہ فیصلہ کہ یہ چیز ہونی چاہیے, یہ جب عملی شکل اختیار کرے گی تو اس کے اندازے معین کرنا ضروری ہے, اندازوں میں یہ چیز انجام پائے گی. بس اب بارش کتنی ہونی چاہیے، کتنے ملی میٹر بارش ہونی چاہیے، کتنی تیزی سے ہونی چاہیے، یہ اندازے ہیں. جب اس کے عمل کا وقت آتا ہے اس کے اندازے بھی معین ہو جاتے ہیں کہ اتنی دیر بارش ہو، اتنے ٹائم پہ بارش ہو، اتنی مقدار میں بارش ہو، اس علاقے میں بارش ہو. اندازوں کو عربی زبان میں کہتے ہیں قدر، مقدار. ہم کہتے ہیں مقدار، اندازہ. عربی زبان میں کہتے ہیں مقدار، یعنی فارسی میں اندازہ جس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو مقدار کہتے ہیں. مقدار قدر سے ہے، قدر یعنی اندازہ. مثلا آپ کہتے ہیں مجھے لباس بنانا ہے، کپڑے بنانے ہیں مجھے، اور عید کے لیے کپڑے بنانے ہیں مجھے، لباس سلوانا ہے، یہ قضا ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا. لیکن کیا رنگ ہونا چاہیے، سائز کیا ہونا چاہیے، ان میں دوسری خصوصیات کیا ہونی چاہیے، ابھی یہ آپ نے طے نہیں کیا. پھر آپ جاتے ہیں، جا کے ایک تھان سے پڑواتے ہیں کپڑے، کپڑا، اور لے کر درزی کے پاس آتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ بٹن اتنے ہونے چاہیے، کالر ایسے ہونے چاہیے، قمیض ایسی ہونی چاہیے، دامن ایسا ہونا چاہیے، پانچا ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے. یہ ایک ایک کر کے اس کو اندازے بتاتے ہیں آپ ہر چیز کو. اس طرح سے آپ نے اندازے میں بنانا ہے، یعنی جب تھان ہے اور آپ نے فیصلہ کیا میں نے لباس بنوانا ہے، یہ قضا ہے. لیکن جب عملی شکل یہ قضا کرے گی، لباس آئے گا، تو اس کے اندازوں کے ساتھ لباس بنے گا. جب اندازے اس کے اوپر آ جائیں گے، یہ مقدار اس کی معین ہو گئی ہے. مقدار معین کرنے کا نام تقدیر ہے، مقدار معین کرنے کا نام تقدیر ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو خلق کیا ہے قضا و قدر کے تحت خلق کیا ہے. ہر چیز قضا اور قدر کے تحت خلق ہوئی ہے، یا نیچے، یعنی ہر چیز کے ہونے کا خدا نے ارادہ کیا. یہ وجود میں آئے اور جب اس کو شکل دی، وجود دیا، تو معین اندازوں کے ساتھ اس کو وجود دیا ہے. یہ قدر ہے ہر چیز کی، تقدیر ہے ہر چیز کی. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی قانون قضا اور قدر کے تحت پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ کہ انسان کو ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے، یہ فرد ہونا چاہیے، یہ عورت ہو، یہ مرد ہو، یہ گھر ہو، یہ گرانہ ہو، یہ قضاء الہی ہے. لیکن یہ قضاء الہی جب ایک فرد دنیا میں آئے گا، تو اس کے لیے معین اندازے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. کچھ اندازے اس کی خلقت کے ہیں، مثلا یہ کہ اس کا ہاتھ کتنا ہونا چاہیے، پاؤں کتنا ہونا چاہیے، ناک کتنی ہونی چاہیے، دانت کتنے ہونے چاہیے، سر کتنا ہونا چاہیے. یہ اندازے اللہ نے معین کر کے پیدا کیا ہمیں، کہ یہ اتنے اندازے کا انسان بنانا ہے میں نے. یہ تقدیر خدا نے بنا دی ہے، یہ تقدیر بنا کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. لہذا طے ہے کہ پانچ انگلیاں ہوں گی، تقدیر معین ہو گئی. دس انگلیاں ایک ہاتھ میں نہیں ہو سکتی. اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ جو زیادہ ہو جاتی ہیں وہ بھی اسی قانون کے تحت ہی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فرما بنایا ہوا ہے خلقت کا، اور اس میں ہر چیز طے ہے. اس فرمے میں آپ نے میٹیریل ڈالنا ہے اور وہ خلقت بنتی جائے گی. لیکن اگر آپ نے، یعنی یہ بھی قدر ہے، تقدیر کس طرح سے ہے کہ اگر مثلا ایک فرما بنا ہوا ہے، اس میں آپ اتنا میٹیریل ڈالو تو اتنا بنے گا، اگر اس میں آپ نے زیادہ میٹیریل ڈال دیا تو پھر اتنا. دونوں مقداریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں. مثلا آپ دیگ پکا رہے ہیں، تبرک پکا رہے ہیں، اس میں کہا گیا کہ اگر اس میں آپ نے نمک ڈالا تو ایسا ٹیسٹ بنے گا، اگر آپ نے مرچ ڈالی تو پھر ایسا ٹیسٹ بنے گا، نمک مرچ دونوں نہ ڈالی تو ایسا ٹیسٹ. پر تین تقدیریں بنائی ہیں اللہ نے. کیا؟ کہ آپ نے یہ کیا تو یہ ہوگا، یہ کیا تو یہ ہوگا. لہذا یہ کر کے ہمیں بتا دیا. کچھ کام ہے جو اللہ نے خود کر دیے، جس طرح چہرہ ایسا ہو انسان کا، آنکھیں ایسی ہو انسان کی، آنکھ کی بناوٹ ایسی ہو، بدن ایسا ہو، یہ تقدیر ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے. لیکن کچھ کام ہیں جو خدا نے انسان کو دے دیے ہیں، یعنی ان کے فیصلے کر کے اور ان کی مقداریں معین کر کے باقی انسان کو دے دیا کہ اے انسان، یہ راہیں ہیں اور یہ نتیجے ہیں، یہ اعمال ہیں، یہ ان کے انجام ہیں، اور یہ تیرے اختیار میں ہے. تو ان میں سے جو سبب چنے گا اس کا ویسا نتیجہ نکلے گا، جو عمل کرے گا ویسا اس کا نتیجہ نکلے گا. لہذا خدا نے کیا کہہ دیا کہ اے انسان، یہ عزت کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے. عزت اور ذلت دو نتیجے ہیں، ان دونوں کے دو سبب ہیں. ایک راہ عزت کی طرف جاتی ہے اور ایک راہ ذلت کی طرف جاتی ہے. تجھے یہ دونوں راہیں بنا کر، سبب و نتیجے بنا کر تیرے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. تیری تقدیر میں اللہ نے نہ عزت لکھی ہے نہ ذلت لکھی ہے، بلکہ تجھے اختیار دے دیا ہے کہ ان دونوں میں سے تو جسے چن لے، اگر عزت چنے گا تو عزیز ہو جائے گا، ذلت چنے گا تو ذلیل ہو جائے گا۔ یہ ہے قضاء و قدر الہی۔ لہذا حق ہے، قضاء بھی حق ہے، قدر بھی حق ہے، لیکن قدر انسان، تقدیر انسان اس طرح سے ہے کہ تقدیر کا جو تکوینی پہلو ہے، جیسے جسم ایسے ہونا چاہیے، انسان کے بال اتنے ہونے چاہیے، مرد ایسے ہونے چاہیے، عورت ایسے ہونی چاہیے، یہ تقدیر خدا نے خود اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کا اختیار ہمیں نہیں دیا۔ لیکن جو ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں، اس کا اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا کہ تمہارے اعمال کے یہ نتیجے ہیں، اور ہزار عمل جو ہزار نتیجے تم لے سکتے ہو، وہ تقدیر، اس کی زمام اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے، جو ہمارے انتخابی کام ہے، اختیاری کام ہے۔ یہ قضاء و قدر نظریہ موجود ہے، بجائے اس کے کہ یہ تھیوریسین آتے اور آ کر قضاء و قدر الہی کی تفسیر کرتے اور امتوں کو بتاتے کہ یہ تمہاری تقدیر ہے، جس طرح علامہ اقبال نے تقدیر بتائی، اپنی امت کو تقدیر بتائی کہ کس طرح ہے تیری تقدیر، کہ تو خود تقدیر ساز ہے، تو خود اپنی تقدیر انتخاب کر۔ انسان نے خدا سے نہیں پوچھنا کہ پروردگارا میری تقدیر کیا ہے، اللہ انسان سے پوچھے کہ بتا، تو بتا تیری تقدیر کیسے بناؤں میں، تو بتا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، تو کیا چاہتا ہے، تو بتا کہ کیا بناؤں تجھے، جو تو کہے گا، جو تو چنے گا میں ویسا ہی تجھے بنا دوں گا۔ اگر تو چاہے ظالم بننا میں ظالم بنا دوں گا، تو چاہے عادل بننا میں عادل بنا دوں گا، تو چاہے جاہل بننا میں جاہل بنا دوں گا، تو بتا چاہتا کیا ہے، تو کیا بننا چاہتا ہے، تو غلام بننا چاہتا ہے، تو آقا بننا چاہتا ہے، تو ظالم بننا چاہتا ہے، تو طاغوت بننا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، جو بننا چاہتا ہے وہ بتا، میں تجھے بنا دیتا ہوں۔ بس ایک وہ مفسرین ہیں جنہوں نے قضاء و قدر الہی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، قضاء و قدر خدا کی بتائی لوگوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنو امیہ جیسے، انہوں نے آ کر قضاء و قدر دیکھا کہ یہ اچھا عنوان ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے اپنے کام چھپا سکتے ہیں اور لوگوں کو بہت ساری راہوں پر ڈال سکتے ہیں۔ کیا مانا کیا؟ کہا کہ نہ، جس طرح آنکھ طے شدہ ہے کہ اللہ نے دو آنکھیں بنانی ہے، تین نہیں بنانی، کان طے شدہ ہے دو کان بنانے ہیں، تین نہیں بنانے، اسی طرح ناک طے شدہ ہے کہ انسان کا ناک انسانی ناک ہوگا، ہاتھی کے سونڈ کی طرح نہیں ہوگا، انسان کی دم نہیں ہوگی، پنجا نہیں ہوگا، کھر نہیں ہوگا انسان کا، یہ طے شدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی سارا معاملہ بھی طے شدہ ہے، جو کچھ دنیا میں انسان کرتا ہے یہ طے شدہ پلاننگ کے تحت کرتا ہے، یعنی انسان جو سوچتا ہے آزاد نہیں ہے سوچنے میں، بلکہ پہلے سے طے کر دیا گیا ہے، جس طرح اس کی دو آنکھیں پہلے سے طے شدہ ہیں اور وہ کوئی اس کی نہیں چلتا، اختیار و بس نہیں چلتا، اسی طرح پیدا ہونے کے بعد ان آنکھوں سے اس نے محرم کو دیکھنا ہے یا نامحرم کو دیکھنا ہے، یہ بھی طے شدہ ہے پہلے سے۔ جو نامحرم کو دیکھتے ہیں، یعنی جب خدا نے اس کی آنکھیں بنائی، معاذ اللہ، ساتھ یہ بھی رکھ دیا کہ ان آنکھوں سے اس نے گناہ ہی کرنا ہے، یہ بنو امیہ نے مانا کیا تقدیر کا۔ جب کان اللہ نے بنائے تو ساتھ لکھ دیا کہ اس نے میوزک سننا ہے، اس نے غیبت سننی ہے۔ جب زبان اللہ نے بنائی، اس کی زبان کے لیے یہ بھی لکھ دیا کہ اس نے گالی دینی ہے، اسے تہمت لگانی ہے، یہ بنو امیہ نے تقدیر کا معنی کیا۔ کیوں؟ تاکہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، یہ اسے قبول کروانا ہے۔ شہوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے ہر کام لوگ قبول کریں، مانیں، جو کچھ شاہ کہتا ہے، فرمان دیتا ہے، لوگ مانیں اس کو۔ وہ لوگ سوچتے، عقل ہے لوگوں کے اندر، ممکن ہے نہ مانیں، کس طرح سے مانیں؟ یہاں پر بہترین طریقہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو، ان کو جا کر سلاخوں میں ڈال دو، ان کو پکڑ کے شکنجے کرو تاکہ مان جائیں آپ کی بات۔ ایک یہ کہ نہ، شکنجے میں پھر آپ کو زحمت ہوتی ہے، شکنجہ دینے میں، شکنجہ دینے والے کو بھی زحمت ہوتی ہے، جتنی زحمت شکنجہ لینے والے کو ہوتی ہے، اتنی شکنجہ دینے والے کو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکنجے دے دے کے ہم لوگوں سے نہیں منوا سکتے، شکنجے سے بہتر حربہ کیا ہے کہ آپ ایسے تھیوریسین پیدا کرو، ایسے عالم پیدا کرو، ایسے مفکر پیدا کرو کہ جو انسانی کھوپڑی کو اس طرح سے بنائے کہ جو کچھ کوئی شاہ شہنشاہ بنوانا چاہتا ہے لوگوں سے، لوگ آسانی سے اس کو قبول کرتے جائیں. وہ کیسے قبول کریں گے؟ لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ تمہاری تقدیر ہے، جو کچھ تم ہو اس وقت یہ تمہاری تقدیر، ایسا ہی تمہارے لیے لکھا گیا ہے، نہ تمہارا اختیار ہے نہ کسی اور کا اختیار ہے، اور نہ تم اس کو بدل سکتے ہو، اور بدلنے کی سوچنا بھی گناہ ہے. یہ تقدیر ہے جو انہوں نے منع کر کے لوگوں کو بتایا، اور لوگوں نے مان بھی لیا، کہا کہ ایسا ہی ہے، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، بس یہ حاکم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آیا، یہ ظلم اللہ کے کہنے کے بغیر نہیں ہو سکتا معاذ اللہ، یہ ستم اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ قوم کے ساتھ اللہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. لہذا آسانی سے لوگوں نے اس کو دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر، عقیدہ سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر قبول کر لیا ان شہنشاہوں. اب دیکھیں تقدیر کے نظریے نے وہ کام کیا جو شکنجے بھی نہیں کر سکتے تھے. شکنجوں سے انسان بہت ساری چیزیں نہیں قبول کرتا. بعض لوگ ہیں شکنجوں میں مر جاتے ہیں لیکن ظالم کی بات قبول، بلکہ شکنجے دیتے ہی اس میں جو نہ مانے، ماننے والے کو تو شکنجے نہیں دیے جاتے. جیلوں میں ان کو ڈالا جاتا ہے جو تسلیم نہ ہو، جو تسلیم ہو جائے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا. لہذا زندان شکنجے وہ کام نہیں کر سکے جتنا کام اس مذہب نے کیا ہے. وہ مذہب جس کو بعض کمیونسٹوں نے کہا کہ یہ افیون کا کام دیتا ہے، چرس کا کام دیتا ہے، بھنگ کا کام دیتا ہے، نشے کا کام دیتا ہے، یعنی وہ مذہب جس سے قومیں سلائی جاتی ہیں. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ وہ مذہب ہے جس کا کام لوگوں کو یہ بتانا کہ تم جس حالت میں ہو یہی آئیڈیل حالت ہے، اسی پر رہو، اس حالت سے نکلنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بس اس پہ حالات پہ قانے رہو، اور یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا آخرت میں اجر عظیم ہے. یہ ظلم جو تمہارے اوپر ہو رہا ہے، ہر تھپڑ کے مقابلے میں حور ہے، اور جب مومن دیکھتا ہے کہ ادھر تھپڑ ہے ادھر حور ہے تو کہتا ہے اور لگاؤ ادھر، مجھے اور تھپڑ لگاؤ تاکہ تعداد میں اضافہ ہو جائے. یہ حور کا عاشق، حور کا دل دادا، یہ اس لیے یہاں پر تھپڑ کھا رہا ہے، تماچے کھا رہا ہے کہ حوروں کا لشکر اس کا بڑھ جائے وہاں پر. یہ بتایا گیا یہ مذہب. خب مذہب جب یہ آ جائے انسان کو بتائے کہ تو جتنا ظلم سہے گا، تو جتنا ظلم برداشت کرے گا، تیرا مقام اتنا عظیم تر ہوگا اور تجھے آخرت میں اتنا پھل ملے گا. یعنی یہاں جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہ تیری تقدیر ہے، اور اس تقدیر پہ راضی رہنا تیری آخرت ہے. تیری آخرت اس میں ہے کہ تو چپ رہے، تیری آخرت اس میں ہے کہ تو مان جائے، تیری آخرت اس میں ہے کہ تو اس پر اعتراض نہ کرے اس موجودہ حالت پر. لہذا انسان اپنی آخرت بنا رہا ہے اس تقدیر کے نظریے کے اندر. در حقیقت کیا ہو رہا ہے؟ دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے، نابود کر رہا ہے. کہ جب تقدیر کے اس نظریے سے زیر ظلم آ جاتا ہے، ستم کے نیچے آ جاتا ہے، در حقیقت اپنی آخرت بھی ظالمانہ بنا رہا ہے. عزیز من، اس مذہب سے جس کو کہا گیا کہ یہ افیون ہے، افیون کا بھلا کام کرتا ہے، نشہ دیتا ہے، یعنی قوموں کو، مظلوم لوگوں کو ایسا احساس ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے اندر تحرک ختم کر دیتا ہے یہ مذہب، یہ دین، حس ختم کر دیتا ہے، احساس مار دیتا ہے یہ مذہب ان کا. اور یہ مذہب جب تحرک ختم کر دے، احساس مار دے، یہ قوم بہترین قوم ہے طاغوتوں کے لیے، ظالموں کے لیے، دہشت گردوں کے لیے اور ظالم حکمرانوں کے لیے کہ اس قوم پر سواری لے، اس قوم کے اوپر سواری لے اور ہر کام اس سے کرے، کیونکہ یہ رام کر دیا انہوں نے، یہ مذہبی رہنماؤں نے رام کر دیا یہ قوم. اس کو کیا سکھایا ہے؟ اس کو سکھایا ہے کہ یہ تمہاری تقدیر ہے، اور اس تقدیر پر راضی رہنا تیرے لیے باعث ثواب و باعث آخرت ہے. لہذا تقدیر کا کر دیا، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ تقدیر ہے، اور اس پہ رضا تیری ضروری ہے، اور یہ باعث ثواب بھی ہے، باعث اجر بھی ہے تیرے لیے. یہ وہ ظلم تھا جو مسلمانوں کے اوپر ڈھایا گیا. لہذا دن دہاڑے ظلم ہوا. اب آپ توجہ کریں، تعجب کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کہتے کہ کیسے ہوا؟ مثلا ایک سوچنے والا آدمی سوچتا ہے. چند روز قبل ایک مجلس میں اہل سنت کے ایک برادر نے سوال کیا، یہی سوال کیا کہ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یزید کو اور عبید اللہ کو، شمر کو، خولی عمر سعد، ان سارے لعینوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں؟ یہ اولاد رسول ہے، یہ نواسا رسول ہے، یہ آل رسول ہے، کیا نہیں تھا معلوم ان کو؟ پھر سوال میں تھا کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معلوم نہیں تھا، چونکہ یہ گمنام لوگ نہیں تھے، سید و شہدا کو گمنام ہستی نہیں تھے، شناختہ شدہ تھے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پتا تھا، کیونکہ اگر پتا تھا تو اتنا ظلم کیوں کیا انہوں نے. نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا. کیوں؟ کہ جس کو معلوم ہو وہ اتنا ظلم تو نہیں کر سکتا. جسے پتا ہو کہ یہ کون ہے، نواسا رسول ہے، اور اتنا ظلم کرے، بھلے عزیزم کر سکتا ہے یہ ظلم؟ تعجب نہ کرے، انہیں پتا تھا یہ کون ہے، پھر بھی انہوں نے کیا یہ سارا ظلم. اور اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ جب یزید و عبیداللہ ظلم کر رہے تھے اور کروا رہے تھے، تھوڑے جو روایات کے اندر عدد ذکر کیا گیا، اس لشکر کا 18,000 لشکر تھا کربلا میں جو امام علیہ السلام کے مقابلے میں لے کر آئے، 18,000 زیادہ سے زیادہ نقل کیا گیا. ممکن ہے اوپر نیچے ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، لیکن تاریخی اقوال 18,000 تک بتاتے ہیں. 18,000 تو کربلا میں آئے، لیکن اس زمانے میں صرف 18,000 تو نہیں تھے، 18 لاکھ ہو بلکہ کئی لاکھ زیادہ تھے، مختلف شہروں، اتنی آبادی تو نہیں تھی جتنی آج ہے، لیکن پھر بھی بہت بڑی آبادی تھی مختلف شہروں کے اندر، مسلمان علاقوں کے اندر، مسلمان نشین شہروں میں، سارے مسلمان امت رسول اللہ تھی. ان سب کو معلوم تھا، نہ صرف ان 18,000 کو معلوم تھا، باقی سب کو معلوم تھا، مکہ میں رہنے والوں کو معلوم تھا، مدینہ میں رہنے والوں کو معلوم تھا، کوفہ والوں کو معلوم تھا، بصرہ والوں کو معلوم تھا، یمن و شام والوں کو معلوم تھا، سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. چونکہ یہ خبر پھیل گئی تھی، جو ہی سید الشہداء نے انکار کیا، بہت ساری جگہوں پر خود امام حسین علیہ السلام نے قاصد بھیجے، اور بہت ساری جگہوں پر خبر دوسروں نے پہنچا دی، ساری قلمرو میں یہ خبر پھیل گئی، اور انہیں معلوم تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بولا نہیں، آیا نہیں مدد کو. کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ یہ خاموشی کیوں تھی؟ یہ سکوت کیوں تھا؟ یہ تحرک کیوں ختم ہو گیا تھا؟ یہ تحرک اس لیے ختم ہو گیا تھا کہ انہیں بتایا ہوا تھا کہ تمہارے لیے بولنا جائز نہیں ہے، یہ تقدیر ہے تمہاری، یزید تمہاری تقدیر میں ہے، یزید کا باپ تمہاری تقدیر میں ہے، بنو امیہ تمہاری تقدیر میں ہے، اور تمہاری تقدیر یہی ہے، تمہیں خاموش رہنا ہے یہاں پر. لہذا وہ بولنے کو گناہ سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے جو بولے گا تقدیر کے خلاف بول رہا ہے. یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سائے میں، گرنے والی تھی دیوار، کسی شخص نے متوجہ کیا کہ دیوار گرنے والی ہے، حضرت اٹھے اور دوسری دیوار کے سائے میں جا بیٹھے. ایک مقدس مآب ٹیڑی کھوپڑی والا، اس نے دیکھا، فوراً اعتراض کیا امیر المومنین پر، کہا کہ آپ تقدیر خدا سے بھاگ رہے ہیں، قدر خدا سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی موت تھی اس دیوار کے نیچے، تو آپ اٹھے یا نہ اٹھے، آپ کو یہاں پر مر جانا تھا، اور اگر آپ کی موت نہیں تھی لکھی ہوئی، تو پھر آپ اٹھ بھی جائے نہ بھی اٹھے، تو بھی آپ کو مرنا نہیں تھا، چونکہ لکھی ہوئی نہیں تھی. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جو لکھی ہوئی ہے، جس دن لکھی ہوئی ہے اس دن آ جائیے. بس وہ گاڑی چلاتے ہیں، سگنل توڑتے ہیں، رف ڈرائیونگ کرتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں، بھائی اپنا خیال رکھو، کسی اور کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس دن لکھی ہوئی آ جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط کام کرتا رہوں، ابھی نہیں آئے گی. کب آئے گی؟ جب لکھی ہوئی ہے. نہ عزیز ایمان، یہ قلم خدا نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہے، تجھے خود، تو نے خود لکھنی ہے. ممکن ہے 60 سال زندہ رہے، تو نے آج ہی لکھ لیا اسی چوراہے میں میرا کام ختم ہو جائے. یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ تجھے کہا گیا کہ تو خود لکھ، کب مرنا چاہتا ہے، کیسے مرنا چاہتا ہے، کس سبب سے مرنا چاہتا ہے. تو یہ خود انسان لکھتا ہے، نہ کہ لکھی ہوئی ہے. بھلے ایک موت ہے لکھی ہوئی ہے، وہ اجل مسمع، اور وہ یہ ہے کہ بالآخر ایک دن یہ جسم اس نے ختم ہونا ہے. چونکہ جسم کی ایک خاص حد ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سائنس میں، جو حضرات جن کا یہ مضمون ہے انہیں پتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر مجھ سے بیان کر سکتے ہیں، کہ ہر جسم کی ایک خاص حد ہے، اس کے بعد اس جسم کے جو اجزاء ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دینا ہے. یہ جسمانی ترکیب کا یہ خاصہ ہے، لازمہ ہے. لہذا یہ جسم ایک دن ختم ہونا ہے. اس لیے آپ کتنا ہی بچا کے, ساری بیماریوں سے بچا کے رکھیں, تمام حادثات سے بچا کے رکھیں, پھر بھی ایک دن اس نے, جیسے بڑھاپا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے, فرسودہ ہوتا ہے, ایک دن اس نے ختم ہونا ہے. بقول اس فارسی شاعر کے کہ جن قصد رحیل کر دو گفتم کے نہ رو, گفتہ کچے کو نم خانی فرومی آیت. کہا کہ یہ جان نکل رہی تھی میرے جسم سے تو میں نے کہا کہ نہ نکلو, جان کو کہا نہ نکلو, روح کو کہا نہ نکلو. اس نے کہا کہ کیا کروں نہ نکلو, یہ گھر گر رہا ہے, یہ بلڈنگ گر رہی ہے, خانے فروم آیت, یہ بوڑھا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, یہ اجزاء الگ ہونے والے ہیں, ختم ہونے والے ہیں, ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. یہ اجل مسمہ ہر ایک کے لیے مقرر ہے, لیکن یہ جو موت ہم مرتے ہیں, جو عام مر رہے ہیں, یہ قلم خدا نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے. بتا کس چوراہے میں مرنا ہے, موٹر سائیکل کے اوپر مرنا ہے, گاڑی کے اوپر مرنا ہے, کسی دھماکے میں مرنا ہے, مرچیں کھا کے مرنا ہے, گٹکا کھا کے مرنا ہے, پان کھا کے مرنا ہے, تو نے شوگر سے مرنا ہے, کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں سے مرنا ہے, کسی ڈکیت کے ہاتھوں سے مرنا ہے, وہ یہ تو نے خود انتخاب کیا ہے. ہم نے خود انتخاب کیا, کراچی میں مرنا ہے, پشاور میں مرنا ہے, اس ملک میں مرنا ہے, کسی اور ملک میں مرنا ہے, یہ تو آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ کہاں مرنا ہے تمہیں. ہم خود لکھتے ہیں اپنی موت کا پروانہ, اس کے اوپر سائن کرتے ہیں ہم. لہذا اس نے یہ کہا کہ آپ کو اگر مرنا تھا دیوار کے نیچے تو بھی آپ کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا, اگر لکھی ہوئی تھی, اگر نہیں لکھی ہوئی تھی آج آپ کی موت تو بھی آپ کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا. یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو دیوار کے نیچے ہی بیٹھا رہنا چاہیے تھا, اگر بچنا ہوتا تو بچ جاتے, مرنا ہوتا تو مر جاتے. حضرت نے اس کو جواب دیا کہ میں قضاء خدا سے بھاگ کر قدر خدا کی طرف جا رہا ہوں, کیونکہ خدا کی قضا بھی ہے اور خدا کی قدر بھی ہے. خدا کی قضا کیا ہے؟ قضا یہ ہے کہ جو بھی گرتی دیوار کے نیچے بیٹھے گا مر جائے گا, اور قدر خدا کیا ہے؟ کہ جو گرتی دیوار کے نیچے سے اٹھ جائے گا بچ جائے گا. حضرت نے فرمایا مجھے پتہ ہے قضاء خدا, قضاء خدا و قدر خدا کیا, بھلے وہ بھی قدر خدا, میں بیٹھا رہتا وہیں دیوار اوپر گرتی وہیں پر ختم ہو جاتا, میں اٹھ گیا یہ بھی قدر خدا ہے, اور خدا نے مجھے عقل دی تھی کہ دونوں تیرے سامنے ہیں, بتا کون سی چننی ہے, بیٹھے رہنا ہے دیوار کے نیچے یا اٹھ کر جانا ہے. کہ میں نے جانا ہے, کہا ٹھیک ہے تو بچ گیا ہے پھر تو چلا جا. عزیز من, قضاء و قدر حق ہے, لیکن یہی قضاء و قدر جب دین ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے, کہ یہ ایک اور بڑا المیہ ہے, شاید توفیق ہو تو آپ کی خدمت میں اسی مجلس میں عرض کر دوں, میں انہی سلسلہ مجالس میں, ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دین کو ٹول کے طور پر زیادہ استعمال کیا گیا ہے. ٹول اپنے مفادات کے لیے, اقتدار کے لیے, حکومتوں کے لیے, اپنے چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے دین کا. بس فرض کر لیں کہ مجھے آپ سے کوئی چیز چاہیے, میں آتا ہوں پہلے آپ کو شیشے میں اتارتا ہوں دینی لحاظ سے, آپ کو حدیثیں سناتا ہوں, قول سناتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, پھر اس کے بعد کہتا ہوں کہ یہ کام مجھے دے دو, یہ چندہ مجھے دے دو. دو روپے چندہ لینے کے لیے میں نے دین کو خراب کیا, دین کو رسوا کیا میں نے. دو روپے خدا سیدھا کہو کہ میں غریب ہو گیا ہوں, پیسے نہیں ہے, چندہ دو مجھے, مجھے مال چاہیے. دین کو بیچ میں کیوں آلودہ کرتے ہو, دین کو بیچ میں کیوں اس کے اندر استعمال کرتے ہو؟ مجھے اقتدار تک پہنچنا ہے, خوب اقتدار سیدھا کہوں لوگوں کو کہ لوگوں مجھے شہوت اقتدار آئی ہوئی ہے اور یہ مٹتی نہیں ہے, جب تک تم مجھے ووٹ نہیں دو گے, جب تک تم مجھے کرسی تک نہیں پہنچاؤ گے, یہ شہوت اقتدار میری ختم نہیں ہوگی, لہذا مہربانی کرو مجھے ووٹ دے دو. یہ کیوں کہتا ہوں کہ میں اقتدار میں جاؤں گا تو اسلام بچے گا, اگر میں باہر بیٹھ گیا تو دین نابود ہو جائے گا. اگر آپ دین کو ٹول نہ بناؤ, دین ٹول نہیں ہے, دین اقدار میں سے ہے, دین ویلیوز میں سے ہے, دین کی قدر ہے, دین کی قیمت ہے, دین ارزش رکھتا ہے انسان کے لیے, دین خدا کی طرف سے آیا ہے, اس کا احترام ہے, اس کی حرمت ہے. ہر چیز کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں ہے. شہداء کو ٹول کے طور پر استعمال نہ کرو, شہداء قدرے ہیں, بہت ساری چیزیں قدرے ہیں جن کو ہم ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ابھی مثلا آج کل یہ چیز عام ہو گئی ہے, آپ سنتے ہیں, یا تا سیاستدان, بہت سارے سیاستدان کیا کہتے ہیں, آ کر مثلا یہ جن بابا جو آئے ہوئے ہیں, قوم بیمار ہے, لوگوں نے کہا اس کو جن ہو گیا, یہ جن نکالنے آئے ہیں, جن بابا, یہ سیاسی جن بابا جو ہیں, یہ کیا کہیں گے, بس کوئی کہے گا میں حضرت زینب کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، کوئی کہے گا میں حضرت حسین کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. خوب حضرت حسین کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تمہیں ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں کربلا جانا چاہیے تھا. یہ کیسی سنت ہے جو کہیں اور سے سیکھ کر آئے ہو؟ حضرت زینب کی سنت تو واشنگٹن میں نہیں سکھائی جاتی، ہاں لندن میں نہیں سکھائی جاتی، حضرت زینب کی سنت کربلا میں سکھائی جاتی ہے، امام حسین کی سنت کربلا میں. مثلا یہ کہنا ہے کہ چراغ بجھے ہوئے ہیں اور شب عاشور ہے اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، اب یہ ٹول کے طور پر کربلا کی بے حرمتی نہ کرو تم، یہ بے حرمتی ہے کربلا کی. ہم عکس العمل نہیں دکھاتے ان چیزوں کے اوپر کہ ہمارے سامنے مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں روکتے یا عکس العمل نہیں دکھاتے. یہ ٹول نہیں ہے کربلا، یہ ٹول نہیں ہے عاشورا کہ اس کو جب جب تم اپنے اقتدار و حوث کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو. مثلا فرض کر لیں گے کسی جماعت نے ریلی نکالی، لاٹھی چارج ہوا، تو یہ کہیں گے کہ یہ جیسے اسو سرائے کربلا پہ جو ظلم ہوا وہ آج ہم پر ہوا ہے. یہ تم پر وہ جو ظلم ہوا ہے تمہاری اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے ہوا ہے، تم در حقیقت یہ ظلم کروایا ہے اپنے اوپر تم نے، تم خود اس ظلم کا حصہ ہو جس میں پس رہے ہو، جس چکی میں خود اس ظلم کا حصہ ہو تم. آج لاٹھی دوسرے کے ہاتھ میں تم پہ چلتی ہے، کل تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی دوسرے پہ چلے گی. اس کو کربلا سے نتھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بزدل ہیں اور جرت نہیں ہے ان کے اندر، وہ کیا کہیں گے ہم امام حسن کی صورت پر عمل کر رہے ہیں. نعوذ باللہ کہ امام حسن بزدل انسان نہیں تھے، امام حسن بہت دلیر و شجاع امام تھے. آپ اپنی کرتوت کو چھپانے کے لیے معصوم کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہو آپ، یا کسی اور معصوم کا حوالہ دیں گے کہ ہم یوں کرتے ہیں، یہ غلط رویہ ہے. دین کو ٹول کے طور پر بہت استعمال کیا گیا کہ یہ بھی یہود کا طریقہ ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں جو تاریخ ادیان ہے، یہود نے دین کو ٹول کے طور پر استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے، اپنی ساکھ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اور پھر ان سے دوسروں نے سیکھا اور مسلمانوں نے سیکھ لیا. جو چند چیزیں دین کے اندر زیادہ استعمال کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہی تقدیر کا نظریہ ہے، جس کے ذریعے سے یہ بیچارگی و حقارت و احساس کمتری و غلامی اور محکومی کو کہا گیا یہ تمہاری تقدیر ہے. تقدیر ہے محکوم قوموں کی، یہی تقدیر ہے، تمہیں ایسا ہی رہنا ہے، تمہیں غلام اندر غلام رہنا ہے. نہ عزیز من، دین خدا نہیں قبول کرتا اس کو، یہ تقدیر خدا نہیں ہے، تقدیر الہی کچھ اور ہے. تقدیر الہی یہ ہے کہ ہر انسان کے سامنے ایک دو راہ ہے، ایک ذلت کا اور ایک عزت کا، ایک غلامی کا ایک آزادی کا دو راہ ہے، اور ہر قوم اور ہر امت اس دو راہے پہ ضرور آتی ہے اور یہاں آ کر پھر چنتی ہے، یا عزت کا دو راہ یا ذلت کے، یا عزت کی راہ یا ذلت کی راہ، یا غلامی کی راہ یا آزادی کی راہ چنتی ہے. جو قومیں آزادی کی راہ چنتی ہیں خدا انہیں آزادی دیتا ہے، جو غلامی کی راہ چنتی ہیں خدا انہیں غلامی دیتا ہے. کوئی دین ایسا نہیں ہے یا اسلام میں کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو انسان کو کہتی ہو، مجبور کرتی ہو کہ حقارت کو قبول کر لو، ذلت کو قبول کر لو. توجہ کریں، ایک پورا باب ہے، چیپٹر ہے روایات کے اندر. یہ روایات وسائل الشیعہ کتاب ہے، مستند کتاب جو شیعہ حدیث کا مجموعہ ہے، فقہ حدیث احادیث کا، شیخ حور عاملی نے یہ کتاب لکھی ہے، جن کا مزار مشہد میں ہے. آپ جاتے ہیں وہاں، مشہور ہے حور عاملی. اب حور عاملی وہاں مشہور ہو گئے مجلسوں کے عنوان سے. حور عاملی ایک عالم دین ہے، بہت بڑے محدث شیعہ مذہب کے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی معتبر وسائل الشیعہ کے نام سے، کہ تمام مجتہدین اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں اور درجہ اجتہاد پہ پہنچتے ہیں، وسائل الشیعہ پڑھتے ہیں. آج کل معتبر ترین کتاب فقہ و شرعی حدیث کی یہی ہے. یہ حور عاملی انہوں نے کتاب لکھی ہے وسائل الشیعہ کے باب میں، ایک باب ایک چیپٹر پورا لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کی دو شکیں بنائی ہیں، ایک آزاد لوگوں کے لیے، ایک مجبور لوگوں کے لیے. مجبور لوگوں کا دین الگ ہے، آزاد لوگوں کا دین الگ ہے. مجبور لوگوں کا دین کیا ہے؟ یہ جو بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے، وہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے تمہاری نماز الگ ہے، تم نہیں اٹھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، نماز ترک نہیں کرنی کسی صورت میں بھی، حتیٰ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے پھر بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز ترک نہیں کرنی. خب مجبور لوگ مثلا فرض کر لیں روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ مجبور ہو, دین نے خود کہہ دیا کہ یہ حکم ہے آپ کا. حج مجبور ہو یا آزاد, مجبور ہو تو اس طرح حج کرو, آزاد ہو تو اس طرح حج کرو. دو شکیں ہر طرف بنا دی ہیں, حتیٰ حرام میں, حرام کھانے میں. کہا کہ اگر تمہارے پاس حلال و حرام دونوں ہیں تو پھر حرام نہیں کھا سکتے, حلال ہی کھانا ہے. لیکن اگر تم مر رہے ہو, ہلاک ہو رہے ہو اور کھانے کے لیے صرف حرام ہے, مردار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اگر نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. یہاں پر دین کا حکم یہ ہے کہ یہ مردار اتنا کھا لو کہ بچ جاؤ, اس سے زیادہ نہیں کھانا, اتنا کھا لو جس سے آپ کی جان بچ جائے. یعنی جب ہلاکت کا خطرہ ہو, موت کا خطرہ ہو, اس وقت مردار کھانے کی دین اجازت دیتا ہے, کھا سکتے ہو. یہی دین جو ہلاکت سے بچانے کے لیے مردار خوری و مردہ خوری کی اجازت دیتا ہے, روایات کے اندر یہی دین بتاتا ہے کہ جب تمہارے سامنے عزت و ذلت آ جائے اور تم اگر عزت کی راہ پر جاؤ تو موت ہے اور ذلت کی راہ پر جاؤ تو بچ سکتے ہو, یہی دین کہتا ہے یہاں پر مر جاؤ لیکن ذلت کی راہ پر مر جاؤ. کسی کی تحقیر نہ کرو, تحقیر کی اجازت نہیں دیتا, اور کوئی تمہاری تحقیر کرے اس حقارت کو قبول مت کرو. شان انسان کے خلاف ہے, دین دین عزت ہے, رب رب العزت ہے, رسول رسول عزت ہے, امام امام عزت ہے. ذلت قبول نہیں کرنی, حقارت قبول نہیں کرنی. حقارت کسی قیمت پر, اگر ایک شخص آ کر آپ کو کہتا ہے یا گولی مار دوں گا یا ذلت قبول کر, حقارت قبول کر, دین کیا کہتا ہے کہ کہہ دے گولی مار دے, میں ذلت قبول نہیں کر, حقارت نہیں مانوں گا. لیکن اگر وہ آپ کو کہے, اگر کوئی آ کر کہے آپ کو, یا آپ بس مجبوری کے عالم میں ہو کہ یہ شراب پی ورنہ گولی مار دوں گا, وہ گولی سے بچنے کے لیے پی لو, یہ دین کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے گولی ماروں گا ورنہ شراب پی, آپ کو ٹھیک ہے پیتا ہوں, یہ پی لیتا ہوں, گولی نہیں مارنا مجھے, یہ حرام کھا ورنہ گولی مار دوں گا, وہ کھا لو اتنی دیر تک کہ یہ گولی نہ مارے آپ کو. لیکن اگر یہ آپ کو کہتا ہے کہ تو حقیر ہو جا, تو ذلیل ہو جا, تو محکوم و غلام بن جا ورنہ گولی مار دوں گا, یا پر اس کو کہوں بے شک گولی مار دوں, میں غلام نہیں بنتا ہوں تمہارا, میں ذلیل نہیں ہوتا تیرے سامنے. یہ دین ہے عزیز من, دین قبول نہیں کرتا. تقدیر انسان کے لیے جو خدا نے مقرر کی ہے, جو انسان نے خود چننی ہے, نہ کہ یہ تقدیر ذریعہ بن جائے غلامی کا و محکومی کا اور تذلیل و ذلت کو اور حقارت کو قبول کرنے کا. بادشاہوں توجہ کریں, یہ دونوں گروہ بہم ملے ہوتے ہیں, دو طبقے, کون کون سے دو طبقے ملے ہوتے ہیں, ایک دربار شاہ اور درباری ملا, شہنشاہ اور درباری ملا, سرکاری ملا, سرکاری عالم, درباری عالم اور دربار میں بیٹھا ہوا شاہ. اب وہ کوئی بھی دربار ہو, جمہوری دربار ہو, وہ آمریت کا دربار ہو یا فوجی دربار ہو, ہر دربار نے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ضرور ملا کے رکھے ہوتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ ملا کے رکھے ہوتے ہیں. دربار کا کام کیا ہے, شاہ کا کام کیا ہے, ملتوں کی تحقیر کرنا, انہیں حقارت میں ڈالنا. ملا کا کام کیا ہے, اس حقارت کو عبادت ثابت کرنا, اس حقارت کو قبول کروانا, اس حقارت پر راضی کرنا قوموں کو. یہ در حقیقت دونوں مل کر ایک کام کرتے ہیں. یہ دونوں اس وجہ سے ستمگر ہو جاتے ہیں, دونوں ظالم ہو جاتے ہیں, وہ لوگ جو ملتوں کو تحقیر کرتے ہیں غلام, اور وہ جو اس حقارت کو قبول کرواتے ہیں. انگریزوں نے تحقیر کی ہمیں, حقارت میں ڈالا ہمیں, غلامی میں ڈالا, اور کچھ علماء نے آ کر اس حقارت کو ہم سے منوا لیا کہ یہ حقارت تمہارے لیے شرف ہے, اعزاز ہے. یہ دونوں مجرم ہیں در حقیقت. احساس ہے بے چارگی اپنے دلوں سے، یعنی وہ جو شہو نے کیا ہے وہ توق گلے سے اتارو، اور وہ جو ایک درباری علماء نے کیا وہ توق بھی گلے سے اتارو. اس حقارت کو اپنے لیے اعزاز نہ سمجھو، ذلت سمجھو، شرم کرو اس کے اوپر، حیا کرو اس کے اوپر. یا شرم آنی چاہیے یا ندامت ہونی چاہیے، ہم کیوں حقیر ہیں، ہم کیوں محکوم ہیں، ہم کیوں غلام ہیں، کیوں دنیا کی قومیں عزیز ہیں اور ہم محکوم ہیں. اس پر احساس ندامت ہو، اور جو درباروں نے بیچارگی کا احساس ہمارے اندر پیدا کیا ہے اس بیچارگی کو بھی اپنے اندر سے جھٹک کے باہر پھینکے. دونوں کو یہ جواب دو، نہ ہم اس حقارت پہ راضی ہیں اور نہ ہم حقیر ہیں. نہ ہم حقیر ہیں، ذلیل ہیں، ہم بیچارے نہیں ہیں، ہم چاراگر ہیں. ہمیں خدا نے جو امت بنایا ہے یا جو دین دیا ہے وہ چارہ سازی کا دین ہے، چارہ گری کا دین ہے، نہ بیچارگی کا دین. ایسی چارہ گری جس سے آپ نے پوری دنیا کے لیے چارہ جوئی کرنی ہے، پوری دنیا کی چارہ گری کرنی ہے، پوری دنیا کے لیے چارہ سازی کرنی ہے. نہیں ہے کہ ہم خود بیچارے ہو کر اس دین کو گلے لگا لیں. کربلا ان حقیر تحقیر شدہ قوم کو احساس عزت دلانے کے لیے ہے. یعنی اس وقت بنو امیہ کے مبلغوں نے جو انہیں بتا دیا تھا جو احساس کہ یہ حقارت قبول کرنا دین و عبادت ہے، سید الشہداء نے اس دین پہ خط بطلان کھینچ دیا. یہ دین نہیں ہے جو انسان کو حقارت قبول کرنے کا درس دیتا ہو. اور بنو امیہ نے جو احساس حقارت ایجاد کیا تھا لوگوں کے اندر، سید الشہداء نے لوگوں کو بتایا کہ اس توق حقارت کو گلے سے اتار کے پھینکو. بعض اوقات انسان لوہے کی زنجیر پہن لیتا ہے، حقارت کی زنجیر اٹھار کے پھینک دیتا ہے. جب یزید نے سید ساجدین علیہ السلام کو دربار میں حاضر کیا اور اپنے اس سرکاری خطیب کو کہا کہ اٹھ کے وہ تقریر کرے درباری مولا، وہ کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے اور اس نے خطبہ پڑھا. توجہ کریں، درباروں میں درباری کس طرح خطبہ پڑھتے ہیں. اس نے خطبہ پڑھا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی اور یزید کے دشمنوں کو ذلیل کیا. یہ خطبہ پڑھا اس نے، مراد اہل بیت تھے. جو یہ جملہ کہا، سید ساجدین اس تو کو زنجیر سمیت سیدھے ہوئے گردن اٹھائی، اور امام نے کیا فرمایا، پہلے اس خطیب درباری کو کہا، ایوہ الخاطب، اے خطیب، اے سرکاری درباری، تو نے خدا، تو نے مخلوق کی خوشی کے لیے، مخلوق کی خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. تو نے یہ جملہ کہہ کر اپنے خدا کو ناراض کر دیا. پھر یزید کو خطاب کیا، یزید تو یہ سمجھتا ہے ہمیں رسیوں میں باندھ کر، تو کو زنجیر ڈال کر، تو ادھر اپنے سر پر سونے کا تاج رکھ کر، تو عزیز ہے ہم ذلیل ہیں. عزیز عزیز ہوتا ہے اگرچہ وہ رسیوں میں کیوں نہ جکڑا ہوا ہو، اور ذلیل ذلیل ہوتا ہے اگرچہ مرصع تخت پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو. امام نے جو تشبیہ فرمائی وہ بڑی خوبصورت تھی. امام کیا فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کبھی گیدڑ دیکھا ہے تم نے پنجروں میں بند؟ کوئی گیدڑ کو اسیر نہیں کرتا، شیر کو اسیر کرتے ہیں، اور شیر پنجرے میں بھی شیر ہی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھ کہ اگر شیر کو بند کر دیا جائے وہ شیر نہیں رہتا، وہ پھر بھی شیر ہوتا ہے. امام نے فرمایا تو ہم سے ہماری عزت نہیں لے سکتا، تو ہم سے ہمارا شرف نہیں لے سکتا. اگر تو نے درباریوں سے شرف چھین لیا ہے تو یہ نہ سمجھ تو ہم سے بھی عزت اور شرف چھین سکتا ہے. ہم نے عزت کی خاطر یہ سب کچھ قربان کیا ہے. یہ جملہ سید الشہداء کا، ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلت والذلہ وحیات من الذلہ، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے میں کھڑا کر دیا ہے، ایک طرف تلواروں کا راستہ اور عزت کا راستہ، اور ایک طرف حیات اور زندگی لیکن ذلت کا راستہ. اور امام نے کیا فرمایا، حیات من الذلہ، یعنی یہ زندگی نہیں چاہیے مجھے، میں عزت کی راہ پر چلوں گا اگرچہ اس راہ میں تلواریں و شمشیریں ہی کیوں نہ ہو. عزیز ایسے ہوتے ہیں، عزیز من. یہ ایک جملہ جو ایک عربی شاعر نے یہ جملہ لکھا ہے. اب دیکھیں کتنا فرق ہے ہندی شاعروں میں اور ان شاعروں میں جو آئمہ کے زمانے میں تھے. کیا عالی مضمون شعر لکھتے تھے وہ اہل بیت کے بارے میں، بعد میں یہ جملہ اب حدیث کے طور پر نقل کیا جاتا ہے. یہ شعر ہے، حدیث نہیں ہے، امام علیہ السلام کی. شاعر نے زبان حال امام حسین علیہ السلام کی بیان کی ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین مصطفیٰ و دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو اے تلواروں، اے نیزوں، اے تیروں، اے شمشیروں آؤ، حسین کا سینہ تیار ہے، میں نے اپنا سینہ تیار کر لیا ان تلواروں کے لیے، ان خنجروں کے لیے، ان ہر چیز کے لیے، کیوں کہ میں نے عزت کا راستہ اپنے لیے چن لیا ہے اور عزت کی راہ پر یہ شمشیریں انسان کو لگتی ہیں۔ عزیز من، کربلا حقارت قبول کرنے نہیں دیتی، کربلا ذلت قبول کرنے نہیں دیتی، وہ کربلائی نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے، وہ زینبی نہیں ہے جو حقارت قبول کر لے، جو ذلت قبول کر لے، کربلا عزت کا راستہ ہے۔ سید الشہداء نے اسی جملے میں فرمایا کہ میں کیوں قبول نہیں کرتا ذلت کا راستہ، فرماتے اس لیے کہ میرا رب عزت کا رب ہے، میرا رسول عزت کا رسول ہے، اور وہ گود جس میں میں نے دودھ پیا ہے وہ آغوش عزت کی آغوش ہے، میں نے عزت کی آغوش میں دودھ پیا ہے، میں کس طرح ذلت قبول کر سکتا ہوں؟ جتنے لوگوں نے مشورے دیے کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، امام علیہ السلام ان کی باتیں سن کر وہ جو جان بچانے کے مشورے دیتے، امام فرماتے اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر کہ تم مجھے ذلت کے راستے دکھاتے ہو، بجائے اس کے کہ عزت کی راہ میں میرا ساتھ دو مجھے عزت کی راہ سے دور ہونے کے مشورے دیتے ہو، اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر۔ عزیز من، کربلا اس طرح کا راستہ ہے، قوموں کی عزت کا راستہ و سرفرازی کا راستہ ہے۔ کربلا کو اگر کوئی سمجھا ہے تو امام خمینی نے سمجھا ہے، امام خمینی نے سمجھا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں مہار چداری مس سید الشہداء داری، سب کچھ حسین سے لیا ہے، یعنی یہ عزت، یہ سرفرازی، یہ حسین سے لیا۔ کیسے غلامی سے نکلے؟ حسین ابن علی نے بتایا کیسے غلامی سے نکلا جاتا ہے، راہ ہے غلامیوں کو توڑنے کا۔ 1400 سال سے آزاداریاں ہو رہی ہیں، ان آزاداریوں میں کون سی کربلا پیش ہو رہی ہے؟ وہ کربلا جو حسین ابن علی کی تھی یا وہ کربلا جو شاعروں نے اپنے تخیل سے بنائی ہے؟ تخیل سے بنی ہوئی کربلا میں حسین لاچار حسینہ ہے، لیکن اس میدان میں جو حسین ہے، وہ جو فاطمہ کا لال ہے، وہ چارہ گر حسین ہے، وہ چارہ ساز حسین ہے، وہ ہر ایک کے لیے چارہ کر رہا ہے، وہ امتوں کی آزادی دینے والا حسین ہے۔ عزیزنا، ہم لاچار حسینہ نہیں، چارہ گر حسینہ، وہ چارہ گر کربلا، وہ چارہ ساز کربلا، وہ امتوں کی نجات کی کشتی، وہ آج ہماری قوم کو نجات دے سکتی ہے اور ہماری امت کو نجات دے سکتی ہے۔ اس چارہ سازی کو یادگار بنا دیا حسین علیہ السلام نے، وہ کشتی اس خون میں تیری، اس خون میں چلی جو خون خود حسین ابن علی کے رگوں سے اور آپ کی اولاد سے نکلا تھا۔ اس طرح سے یہ کشتی انسان کو نجات دیتی ہے۔ کربلا میں بہت دشوار منزلیں طے کر کے حسین علیہ السلام نے قوموں کی نجات کا یہ اساس و سرمایہ بنایا ہے، جسے ہم نے تخیل کی دنیا میں لے جا کر پیش کر دیا ہے۔ کربلا میں بہت ظلم و بہت ستم ہوا، جب اسرائے کربلا کو اسیر کیا گیا اور حکم ملا کہ محملوں پہ سوار ہو، یعنی بغیر پالان کے اونٹوں کی پشت پر بیویوں کو سوار کیا جائے، بہت دشوار ہے بغیر پالان کے اونٹ پر بیٹھنا۔ آپ کو معلوم ہے اونٹ کی پشت ہموار نہیں ہوتی، گھوڑے کی طرح نہیں ہوتی، نا ہموار ہوتی ہے، اس کے اوپر ایسے جوان آدمی کو بھی بٹھا دے نہیں سنبھل کے بیٹھ سکتا، یہ شکنجا ہوتا ہے۔ عرب کسی کو جب شکنجا دیتے تھے، پالان کے بغیر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیتے تھے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو کس طرح یہ کتنا دشوار ہے، جب جناب ابو ذر غفاری کو شام سے مدینے بھیجا گیا تو شکنجا دیا گیا، مدینے سے حکم آیا کہ ابو ذر کو شکنجوں کے ساتھ مدینے بھیجو، امیر شام نے ایک مست اونٹ منگایا اور اس کے اوپر اس صحابی رسول کو بٹھایا بغیر پالان کے، ننگی پشت پر، اور بٹھا کر دو گھوڑ سوار ساتھ لگائے جو اونٹ کو دوڑاتے ہوئے شام سے مدینے تک لے کر گئے۔ جب اونٹ مدینے پہنچا اور ابو ذر کو امیر المومنین نے اونٹ سے اتارا نیچے، تو ابو ذر کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اور وہ رنجور صحابی رسول اللہ کا اس عالم میں امیر المومنین نے جناب ابو ذر کو لیا اور تیمارداری کی. آج علی کی بیٹیوں کو انہی اونٹوں کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے, بغیر پالان کے اونٹوں کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے, اور جب بٹھایا گیا ہر بی بی کے ساتھ کسی بچے کو رسی سے باندھا گیا اور باندھ کر انہیں روانہ کیا گیا. جب بی بی چلتی ہے آگے, یہ کاروان جب روانہ ہوتا ہے تو آگے شہداء کے سر ہے نو کے سنہ کے اوپر, جس محمل پر جس اونٹ پر بی بی زینب سوار تھی, زینب اولیا سوار تھی, اور آغوش میں سید الشہداء کی چھوٹی بچی جن کو سکینہ کہتے ہیں آپ, وہ بیٹھے بٹھائی ہوئی تھی. اب سامنے بابا کا سر ہے اور بیٹی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے. جو ہی بچی کی نگاہ بابا کے سر پہ پڑتی ہے تو بچی لپکتی ہے بابا کے سر کی طرف جاتی ہے, اور بغیر پالان کے اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے. جناب زینب اولیا اب خود سنبھل کے بیٹھے اونٹ پر, اگر خود نہ سنبھلے بی بی گر جاتی ہے, بچی کو سنبھالے اگر بچی کو چھوڑے بچی گر جاتی ہے. اور ایک دفعہ جو بچی لپکی گرنے کے قریب ہو گئی, بی بی نے بڑھ کر سنبھالا بچی کو گود میں بٹھا کر, اور پھر رخ کیا سید الشہداء کے سر کی طرف رخ کر کے کیا فرمایا, میرا مظلوم حسین, میرا پیاسا حسین, میرا غریب حسین, میرا مظلوم حسین. بی بی رو رہی تھی, بی بی فرماتی ہے میرا مظلوم حسین مجھے بتا میں کیا کیا بچا ہوں, میں تیرا دین بچا ہوں, میں تیرا مقصد بچا ہوں, میں تیری اولاد کو بچا ہوں, میں تیری بیٹی کو بچا ہوں. او غریب بھیا, مظلوم بھیا, تو تو نو کے سنا میں سوار ہو گیا, اور بہن کو دیکھ بغیر پالا ان پر سوار ہے, یہ بچی گر رہی ہے, اے حسین میں کس طرح سے سنبھالوں, میں کس کس کو سنبھالوں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدا بندا بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. خدا بندہ بحق محمد وآل محمد, جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سے مہتری سے نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما, مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما, مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما, مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما, مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کوئٹہ میں دیگر مقامات پر, وہ بالاخص زائرین سید الشہداء جو اس وقت مشرف ہیں حرم حسینی میں اور زیارت حسین علیہ السلام میں, پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ان زائرین کو زیارت مقبولہ کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا۔ پروردگارہ، جو دشمنان آزاداری و تشیع ہیں، اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور ان کے سرپرستوں کو رسوا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہدائے ثانیہ کوئٹہ مستونگ جنہیں آج شہید کیا گیا ہے، اور دیگر شہداء اسلام و شہداء ایام عزا کے لیے، وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔